الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. مختصر سے وقت میں ان کا ترجمہ, تھوڑے سے تفسیری فوائد, دو مسئلے, اور حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی قطب یزدانی قندیل نورانی پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. محبت سے تھوڑا سا ان کا ذکر کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے, ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں نے جس محبت سے یاد کیا، جو عزت کی، استقبال کیا، محبت سے تشریف لائے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. چشتی بابا نے اور دوسرے دوستوں نے جو ذکر کیا ہے، یہ ان کی شفقت ہے. میرے پاس میرے بزرگوں کی نسبت اور ان کی عزت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکات سے مجھے اور آپ سب کو اس کے فیضان سے مالا مال رکھے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہوئے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی مشہور رباعی ساری دنیا پڑھتی ہے، بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. ایسا کلام ہر کسی کا نہیں ہوتا. چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، ہر ایک کا وظیفہ بن گیا. انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو. وہ فرماتے ہیں، حمام نہانے کی جگہ پہلے گھروں میں نہیں ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے، تو میں وہاں گیا تو وہاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے، تجھ سے خوشبو آ رہی ہے، تو آخر کیا بات ہے، تجھ میں مشک ملی ہوئی ہے، کوئی خوشبو ملی ہوئی ہے، بات کیا ہے؟ تو اس مٹی نے جواب دیا کہ میں تو مٹی ہی ہوں. آپ مٹی کہیں مٹی کہیں، جو بھی آپ کے ہاں لفظ ہے، اس نے کہا میں تو مٹی ہی ہوں، مگر خوشبو آ رہی ہے مجھ سے تو اس کی ایک وجہ ہے. وہ کیا؟ کہ میں کچھ دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں. میں نے تھوڑا سا زمانہ پھولوں کے ساتھ گزارا. میں تو خاکی ہوں، لوگ مجھے پاؤں تلے رونتے ہیں، میرے لیے تو کوئی عزت نہیں، لوگ پاؤں تلے رونت کے چلے جاتے ہیں، میری تو اپنی کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ پھولوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کی برکت ہے. یہ بات میں نے سنائی، ذرا سوچیں، اگر مٹی پھولوں کے ساتھ رہ لے تو خوشبو والی ہو جاتی ہے، کوئی گناہگار اللہ والوں کا ساتھ ہو جائے، کسی اللہ والے سے نسبت ہو جائے، تو وہ گناہگار عام بندہ نہیں رہتا، پھر وہ بھی مقرب بن جاتا ہے. ہم تو نسبتوں کو مانتے ہیں اور ان کی قدر بھی کرتے ہیں. جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل نہیں، وہ اپنے مقدر کو روئیں. ہمیں یہ نعمت حاصل ہے، ہم شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ نسبتیں قائم رکھنا. اگر صرف نسبت کا بیان ہوتا تو میں صرف اسی پہ ہی تقریر کرتا رہتا. آئیے پہلے قرآن کی آیات کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، الا سن لو، جان لو، خبردار، ہوشیار، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں،
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ان پر کچھ خوف نہیں اور ان پر کچھ غم نہیں. کون فرما رہا ہے؟ محبت سے کہیے گا اللہ.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کچھ خوف نہیں نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.
اس آیت میں اولیاء کی شان بیان ہوئی. اولیاء کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ کیا کوئی لمبا چوغا پہننا ولی ہونے کی نشانی؟ گلے میں کوئی موتیوں کی مالا 1 2 3 4 یہ کوئی ولی ہونے کی نشانی؟ کوئی خاص قسم کی لاٹھی پکڑنا؟ کوئی خاص قسم کا لباس؟
اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون.
ان کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں.
ان کے عقیدے بھی درست، ان کے اعمال بھی درست، وہ اللہ کے ولی ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہوں گے اور متقی ہوں گے.
یا اللہ، شان بھی معلوم ہو گئی، پہچان بھی معلوم ہو گئی، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ حشر کیا ہوگا؟ کیا انجام ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں.
بادشاہ کی بات نہیں کہ موڈ خراب ہو گیا تو بات بدل گئی. کسی راجے مہاراجے نواب سردار کی بات نہیں کہ اس کا موڈ بگڑا تو بات بدل گئی. نہیں، پہلے انعام دے دیا، بعد میں واپس لے لیا، آج تمغہ دیا، کل واپس لے لیا، یہ ایسی بات.
اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک ھو الفوز العظیم.
بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں.
میں اور آپ ساری عمر نماز پڑھتے رہے، نہیں پتا کیا حشر ہونا ہے. ہم صدقہ خیرات کرتے رہے، ہسپتال بنائیں، پل بنائیں، کنویں بنائیں، جانے کیا کیا نیک کام کریں، نہیں جانتے کیا ہوگا. اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے خوف اور بے غم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. کیا مطلب انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں.
تھوڑی سی توجہ، سب دوست میری طرف توجہ کریں. اب میں نے ترجمہ اور مفہوم سنایا، اب بات سمجھانی ہے. علاقے میں اب تو بلدیاتی الیکشن ہو گئے، ناظم نائب ناظم بن گئے، اللہ جانے کیا کتنے ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیا کریں گے. میرا سیاست سے تعلق نہیں، طریقہ بات سمجھانی ہے. پہلے کونسلر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ضلعی انتظامیہ ڈسٹرکٹ لیول پر ڈپٹی کمشنر، اس کے ساتھ اس کا عملہ، ایس ڈی ایم ہوتا تھا، سب ڈویژنل مجسٹریٹ، پھر آ کے ڈویژنل لیول پر کمشنر آ گیا، صوبے کی سطح پر جناب وزیر آ گئے، پھر گورنر آ گیا، وفاقی ملکی سطح پر صدر ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا. یہ آپ کے ہاں ایک عہدوں کی تقسیم ہے. لیکن علاقے میں سب سے بڑا آدمی انتظامیہ کا تھانے دار سمجھا جاتا تھا آپ کے یہاں, ٹھیک ہے؟ ایس ایچ او جانتے ہیں, اسٹیشن ہاؤس آفیسر. اگر وہ علاقے میں کسی کو کہہ دے کہ فلانا میرا دوست ہے, لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ تھانے دار کا, ڈرو نہیں, کوئی تھانے دار نہیں بیٹھا یہاں, ذرا جواب دینا, یہ تھانے دار کا, آپ اسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیوں؟ تھانے دار کا دوست ہے, تھانے دار کے پاس حوالات ہے, وہ چترول کر دے گا, وہ لے جائے گا, پٹائی کروا دے گا, اپنے بندوں سے سزا دلوا دے گا, جیل میں بند کر دے گا. ڈر لگتا ہے؟ تھانے دار کا دوست ہے. پھر اس سے آگے چلو, عہدے بڑھتے جائیں تو جتنا عہدہ بڑھتا جائے گا بندہ اتنا ہی اور ڈرتا جائے گا کہ یہ تو بڑے کا دوست, اور جو ملک کے صدر کا دوست ہوگا, بتاؤ پورے ملک میں اس سے لوگ ڈریں گے یا نہیں؟ جواب دیجئے. تو یہ ملک کے صدر کا دوست ہے بھائی, تھانے دار تو صرف علاقے میں پکڑتا ہے, یہ تو پورے ملک کی بات ہے. اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو بادشاہ مجھے وہاں سزا دلا دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ڈریں گے؟ دروشی پڑھ لیں مرتبہ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پھر ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سب کی توجہ,
تھانے دار کا دوست علاقے میں بے خوف, ڈپٹی کمشنر کا دوست ضلع میں بے خوف, وزیر اعلیٰ کا, گورنر کا دوست صوبے میں بے خوف, بادشاہ کا دوست پورے ملک میں بے خوف.
بھائی بادشاہ میرا دوست ہے, جو مجھے تنگ کرے گا بادشاہ اس کو جیل میں ڈال دے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں مانتے تو انکار کرتے, ٹھیک ہے؟ بادشاہ ساری عمر کے لیے بادشاہ, رات کو سویا صبح پتا ہی نہیں اخبار میں آ جائے کہ اس کی کرسی ختم, ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے وہ دفتر میں بیٹھا دستخط کر رہا ہو اور اوپر سے آرڈر آ جائے کہ جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ.
جس کی ترقی یا جس کی نوکری چار دن کی ہے,
جو اس کا دوست ہو جائے وہ تو جناب پاؤں نہیں ٹکتے زمین پہ, جانتا نہیں بادشاہ کا دوست ہوں, کچھ کر کے دیکھ میرے ساتھ, وہ تجھے ایسی سزا دے گا ہوش آ جائے گی. کرتے ہیں لوگ ایسا یا نہیں؟
میرے دوستو اور بزرگو, ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں, آج کوئی کسی امیر کا دوست, کسی وزیر کا دوست, کسی سفیر کا دوست, کسی بڑے آدمی کا دوست, وہ اپنے آپ کو بے خوف سمجھتا ہے کہ میرا کوئی ہے, مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو جو میرا ہے وہ اس کو سزا دلوا دے گا. بلا تشبیہ, بلا تشبیہ, ارے جن کے چار دن کے ہوتے ہیں, جب ان کے دوست تو بے خوف ہیں, تو رب تعالیٰ جس کی کوئی ابتدا نہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں, کائنات کے ذرے ذرے کا جو مالک ہے, جو اس کا دوست ہو جائے اس کو کب خوف ہو سکتا ہے؟
اللہ
پاکستان.
بادشاہ کی نوکری چار دن کی ہے, جب وہ مر جائے گا تو اس کی نوکری بھی ختم, اگر وہ ساری عمر بھی زبردستی بھی کرسی پر بیٹھا رہے, موت آئے گی چلا جائے گا, پھر اس کو سارے لوگ گھیر لیں گے کہ اب تجھے کون بچائے گا, مگر میرے رب کے لیے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا, رب کی کوئی ابتدا نہیں, رب کی کوئی انتہا نہیں, ارے جو رب کے پیارے ہیں ان کو واقعی کوئی خوف نہیں. لوگ ڈرانے والے ختم ہو گئے, اولیاء کی شان ختم نہیں ہوئی.
اللہ,
مجھے بتاؤ, چلو میں آپ لوگوں کو بہت آسان بات سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہو, آپ میں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. ایک شخص آج وزیر ہے, کل نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو, سابق وزیر.
کیا کہتے ہیں؟ سابق. لفظ سابق کے معنی یہ پہلے تھا اب انگلش والے کہتے ہیں ایکس منسٹر. یہ پہلے وزیر تھا اب سابق صدر، سابق گورنر، سابق وزیر. سنتے ہیں نا آپ لوگ؟ سب کے سب اپنے ایمان سے مجھے جواب دینا، غوث پاک کو کسی نے سابق غوث کہا؟ داتا صاحب کو کسی نے سابق داتا کہا؟ خواجہ غریب نواز کو کبھی کسی نے سابق خواجہ کہا؟ نہیں. کیوں؟ کہ ان کو جو عہدہ دیا ہے، جو شان دی ہے، وہ میرے رب نے دی ہے. ارے رب کی دی ہوئی شان ختم نہیں ہوتی، اس میں تو ترقی ہوتی ہے. میرا داتا ہزار سال پہلے بھی داتا تھا، آج بھی داتا ہے. اور 700-900 سال پہلے بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہے. ان کی شان کوئی ختم کر سکتا نہیں. کبھی کسی نے ان کو ثابت کہا؟ لاؤ کوئی اور ایسا. کیوں؟ کہ ان کو شان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی. تو یہ جان لیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اب ان میں قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، کچھ خدمت والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولی ہیں یا نہیں. یہ قسمیں ہیں اولیاء کی بے شمار. وہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اصحاب النوبہ، وہ اور ہیں جو خدمت کے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ متقی ہیں، ایمان والے ہیں، وہ بھی ولی کہلا سکتے ہیں. مگر کتنے ولی ہیں جن کو خبر بھی نہیں؟ اللہ نے یہ راز رکھے، اتنی قسمیں رکھی کیونکہ یہ اس کا نظام ہے. کسی کو مست بنا دیا، کسی کو سالک بنا دیا، یہ اس کی شان بے نیازی ہے. وہ اپنے دوستوں کو کس حال میں کہاں رکھتا ہے، کیا کیا ان کو درجے مرتبے دیتا ہے. ہماری عقل تھوڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ایک اور مسئلہ سمجھا دوں. یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، لیکن ذہنوں میں تازہ کرنا. الا، قرآن میں نماز کا حکم ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وہاں اس سے پہلے الا کا لفظ نہیں ہے. خبردار، ہوشیار، سن لو، جان لو، آگاہ ہو جاؤ. یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں الا، خبردار کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے. لیکن نماز کے حکم سے پہلے یہ نہیں. زکات کا حکم دیا اللہ تعالی نے، فرمایا وآتوا الزکاۃ، وہاں بھی الا کا لفظ نہیں. رمضان کا حکم، روزے رکھنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، وہاں بھی الا نہیں فرمایا. حج کا حکم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج ہے لوگوں پر جو وہاں جانے کی جسمانی، مالی، ایمانی، روحانی قوت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض ہے. یہاں بھی الا نہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، چاروں چیزیں ہیں، کہیں الا نہیں ہے. حالانکہ نماز فرض ہے، آپ میرا کہنا مانو، اس کو وہاں ایک جگہ لگا کے آرام سے سکون سے بیٹھ جاؤ تاکہ لوگ تقریر سن لیں، ورنہ سب کی نظر آپ کی طرف رہے گی. دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے دوستو اور بزرگو، قرآن میں نماز کا 700 جگہ پر حکم آیا، بڑی اہم عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، جس کی یہ ٹھیک ہوگی اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہوگا، اور جس کی یہ خراب اس کا سارا معاملہ. کہہ تو دیا آپ نے، لیکن آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کا اپنا حال کیا ہے. یہ بھی تو سوچیں. روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بوت، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور ہمیں اسی کی فکر نہیں. لیکن اتنی اہم عبادت، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کے ساتھ اللہ نے خبردار نہیں فرمایا. زکوٰۃ ضروری ہے، الا نہیں فرمایا. روزہ ضروری، الا نہیں فرمایا. حج ہر صاحب استطاعت پر ضروری، الا نہیں فرمایا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے نماز میں کوتاہی کی، سزا یا بغیر سزا کے معافی توبہ کے ساتھ گنجائش ہو سکتی ہے کہ چھوٹ مل جائے. سزا کے بغیر بھی اللہ معاف کر دے، سزا کے ساتھ معاف کر دے، گنجائش ہے. روزہ نہیں رکھا، سزا مل جائے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. زکوٰۃ نہیں دی، سزا بھگت لی، اس کے بعد جو بھی ہے. حج نہیں کیا، فرض تھا، سزا ہو گئی، پھر معافی مل سکتی ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کی شان کا معاملہ دیکھیں، اللہ نے جب ولیوں کا ذکر کیا پہلے الا فرمایا. کیا مطلب؟ کسی نے عبادت میں کمی کی، میں غفور الرحیم ہوں، چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو سزا دے کر معاف کروں، بغیر سزا کے معاف کر دوں. اگر عبادت میں کمی ہوئی سزا ہو سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے. لیکن ولیوں کی شان میں اگر گستاخی کی تو کوئی معافی نہیں ہو سکتی. اس سے پتا چل گیا یہ عام معاملہ، ذرا اونچی، کسی کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ کیا ولی کی شان نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ ہے، حج سے بھی زیادہ ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا ہو یا نہ ہو معافی کی گنجائش ہے، مگر ولی کی شان میں گستاخی کی تو معافی نہیں ملے گی. ولیوں کا معاملہ بڑا نازک، اگر سمجھ نہیں آتی چپ ہو جاؤ، گستاخی کر دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کیا ان کی شان بہت زیادہ؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، عبادت بندے اور رب کے درمیان ہے، مگر جو اللہ کا پیارا ہے، جس نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کا حق کے بندگی عطا ادا نہیں کیا. اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیاروں کو بھی ماننا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بجلی کا بل تو پورا دیتے رہو مگر گھر والوں سے سلوک ہی اچھا نہ کرو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھے بھائی. آپ ڈیوٹی تو پوری دے رہے ہیں مگر مالک کو یا اس کے ساتھیوں کو برا کہہ رہے ہیں، اس کے گھر والوں کو برا کہہ رہے ہیں، تو بتائیں آپ نے اس کا کیا لحاظ کیا؟ میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. جس نے رب کے پیاروں کے معاملے میں کوتاہی کی، اس کی نماز نماز نہیں ہے. آئیے اس کو سمجھانا ہے اور یہاں سے میں نے مضمون آگے بڑھانا. وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، میں نے نام لیا، پھر آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اچھا، سب کو پتا ہے ان کا، بہت اچھی بات ہے. وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، جو بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی پھرتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ، سب جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھو نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر بات نہیں بنے گی. ولی کے پاس نہیں بھی گئے تو جانا فرض نہیں، ولی کے پاس نہیں گئے، بیعت نہیں ہوئے، مرید نہیں ہوئے، کسی پیر کے ساتھ محبت نہیں کی، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ضروری. دیکھو نماز کے ضروری ہونے کا کوئی منکر، جو نماز کے فرض ہونے کا منکر ہو وہ کافر، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. نماز کی اہمیت کے ہم منکر نہیں، نماز کی فضیلت کے منکر نہیں، مگر آؤ میں بتاؤں نماز ہے کیا. نماز ہے کیا؟ یہ صبح و فجر میں آپ دو رکعتیں پڑھتے ہو کیوں؟ ظہر میں چار پڑھتے ہو کیوں؟ فرض رکعتوں کی بات کر رہا ہوں. عصر میں پھر چار پڑھتے ہو، مغرب میں تین پڑھتے ہو. ذرا قرآن سے تین رکعتوں کا ثبوت تو نکال کے دکھاؤ. اکاڑ بھی بول رہا، کوئی کچی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر عشاء میں پھر چار پڑھتے ہو، صبح دو، پھر چار، پھر چار، پھر تین، پھر چار، یہ ایک جیسی نماز کیوں نہیں ہے؟ صبح دو کیوں ہے، شام کی تین کیوں ہے؟ بتاؤ مجھے. میں نماز کی فرضیت کا قائل، دل و جان سے نماز کی اہمیت کا قائل، میں کسی سستی کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا، میں یہی کہتا ہوں ہر سنی کو نماز کا پابند ہونا چاہیے. جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ غفلت کرتا ہے، اسے اس غفلت کو دور کرنا چاہیے. مگر تمہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو ولی کا ادب نہیں کرتا، ولی کی تعظیم نہیں کرتا، اس کی نماز نماز نہیں ہے. بھلے سے لاکھ سجدے کر لے، اس کا سجدہ قبول. سب کی آواز چاہیے، بس یہی مسئلہ سمجھانا ہے. سنیں، توجہ سے سنیں، یہ دو رکعت صبح کی کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر آئے تو جنت میں تو اندھیرا نہیں تھا، یہاں آ کر دنیا میں پہلی مرتبہ رات دیکھی، اندھیرا دیکھا تو گھبرائے، پہلے کبھی اندھیرا دیکھا نہیں تھا، گھبرائے. یوں ہی صبح ہوئی، خوشی میں دو رکعت شکرانہ پڑی، وہی سنت آج تک فجر کی نماز چلی آ رہی ہے. اللہ یار، بتاؤ یہ فجر کی نماز کس کی نقل ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، چار رکعت ظہر اور چار رکعت عصر، کوئی بتائے گا یہ کس کی نقل ہے؟ نہیں معلوم. سنے توجہ سے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے ان پر 100 سال کے لیے نیند کو طاری کر دیا. جب وہ نیند سے اٹھے، انہوں نے اٹھ کر نماز پڑھی 4 رکعت، وہی آج تک چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے قربانی کر کے 4 رکعت پڑھی، وہ چلی آ رہی ہے. یہ مغرب کی 3 کہاں سے آئیں؟ کوئی بتائے گا؟ اللہ کے ایک نبی نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوئے، ابھی 3ری رکعت ہوئی پھر بیٹھ گئے، سلام پھیر دیا، ان کی توجہ نہ رہی، پڑھنی تھی 4 پڑھی 3، قانون بن گیا جیسے میرے پیارے نے کیا ہے اسی طرح کرو. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نبی بھول جاتا ہے، ارے نبی کی بھول تمہارے لیے قانون بن جاتی ہے، میری تمہاری بھول کو اس میں پناہ ملتی ہے. نبی نے نماز کی نیت 4 رکعت کی باندھی، 3 کے بعد سلام پھیر دیا، قیامت تک کے لیے کوئی اگر اس وقت 4 پڑے گا بجائے ثواب کے الٹا اس کو عتاب ہو جائے گا. جو نبی کی نقل کرے گا قبول اسی کی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عشاء کی نماز امت محمدیہ کا خاص تحفہ ہے، یہ میرے نبی پاک نے پڑھی ہے، یہ خاص ہمارے لیے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے آپ کو یہ بات بتائی اور بتاتا ہوں. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دوسروں کو بھی آتا ہی ہوگا نا، پڑھی نہیں بھی ہوگی تو آتی تو ہوگی نا. آپ آئے قیام میں، ہاتھ اٹھائے اپنے کانوں کی لو تک اس طرح، کچھ لوگ کان پکڑ لیتے ہیں ان کو شوق ہے پکڑنے کا، بہرحال اس طرح ہتھیلیاں قبلے کی طرف کی، آپ نے کانوں کی لو کان سے لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کانوں تک اٹھائے اور ناف کے نیچے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا اور انگلیاں یوں پکڑ کے ناف کے نیچے، کہاں؟ تحت السرة. ناف کے کیوں باندھتے ہیں؟ شیطان ناف سے ہی داخل ہوتا ہے تو نیچے باندھ لو تاکہ وہ داخل ہونے کی کوشش ہی نہ، ہاتھ باندھ لیا. اس کو کہتے ہیں قیام. سب کہہ دے کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہونا. قیامت کھڑے ہونے کی جگہ جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے، قیامت کا دن مشہور ہے نا، سب نے کھڑے ہونا، قیام کے معنی کھڑے ہونا، آپ کھڑے ہوئے. اس کے بعد آپ نے کیا رکوع. کیا کیا؟ آپ کا سر اور کمر ایک جیسی سطح ہو، اگر پانی کا پیالہ رکھ دیں تو پانی گرے نہیں، لیکن کسی کی کمر میں تکلیف ہے وہ پورا نہیں جھک سکتا، تو یہ نہیں کہ کمر توڑ کے جھکے، لیکن جو صحیح ہے اس کو اتنا جھکنا چاہیے. رکوع کیا، اس کے بعد کرتے ہیں سجدہ، اور پھر آخری رکن جو ہے قعدہ، جس کو التحیات بیٹھنا. یہ 4 باتیں ہیں نا، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ. التحیات بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، بیٹھنا. چار رکعت والی میں دو قعدے ہوتے ہیں، اور ورنہ دو رکعت والی میں ایک ہوتا ہے. کوئی بعد میں شامل ہو تو اس کو بھلے جتنے بھی قعدے ہو جائے، کیونکہ ایک نماز ایسی ہے جس میں چار قعدے ہوتے ہیں. کوئی مجمع میں سے بتائے گا کون سی نماز ہے؟ آپ سے میں نے پوچھا، مجمع سے پوچھا ہے میں نے. ہیں کوئی نماز ایسی ہے جس میں چار قعدے ہوتے ہیں؟ مغرب کی، ماشاءاللہ. کیسے؟ کہ ایک شخص بعد میں داخل ہوا، تیسری رکعت میں داخل ہوا یا دوسری میں، اس کو چاروں رکعتوں میں اس کی، یعنی وہ چار ہو جائیں گی، اس طرح چار مرتبہ اس کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے چار قعدے ہو جائیں گے. وہ مسئلہ اپنے عالم سے سمجھ لینا. مثلا دوسری میں آیا، امام کے ساتھ بیٹھا، پھر تیسری میں بیٹھا، اب اس کو پھر بیٹھنا ہے. جب وہ بیٹھا اٹھا تو آگے جو اس کی دو رکعتیں باقی ہیں ان دونوں میں اس نے پھر بیٹھنا ہے، تو اس میں چار قعدے ہو جائیں گے. ورنہ عام طور پر قعدہ ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے اور قیام. توجہ چاہتا ہوں سب کی، سنو کمارواڑے والوں، یہ بات سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نام، ہزاروں نام ہیں، ان کے ذاتی نام دو ہیں. ایک میرے نبی کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب ذرا دیکھیں، آپ کو احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں لکھا ہوا نظر آتا ہوگا. ذرا توجہ کریں، نماز میں بندہ کھڑا ہے قیام کی حالت میں، اس کو دیکھیں وہ الف کی شکل میں ہے، جب رکوع میں گیا ہے کی شکل میں ہے، جب سجدے میں گیا میم کی شکل میں ہے، جب قعدے میں بیٹھا دال کی شکل میں ہے. ارے پوری نماز لفظ احمد کا نقش ہے. اللہ یا رسول سمجھ آئیے بات. کھڑا ہے تو الف، رکوع میں ہے تو ہے کی شکل، سجدے میں ہے تو میم کی شکل، التحیات میں بیٹھا ہے دال کی شکل. ارے یہ نماز کیوں اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ میرے نبی کے نام کی شکل میں ڈھل جانے کا نام ہے؟ نہیں نہیں، آؤ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقشہ دیکھو نماز میں. کوئی شخص سجدے کی حالت میں ہو، اس کے بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، اور ذرا سجدے والے کو دیکھو اس کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو کر. جو شخص سجدے میں ہے ذرا اس کو دیکھو، وہ سجدے کی حالت میں نبی پاک کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بنا ہوتا ہے. اس کا سر میم، دونوں ہاتھ ہے، پشت اس کی پیٹھ میم، اور پاؤں تک وہ دال بنا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے سجدے میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. راز پتا چل گیا کہ کیوں پیارا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے کے نام کا نقشہ بنا ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو نبی کے نام کو چومنا پسند نہیں کرتے، وہ لوگ جن کو نبی کی تعظیم پسند نہیں، بتاؤ ان کی نماز نماز ہوگی؟
شیطان نے 600,000 برس نماز پڑھی، ایک روایت میں ہے 30,000,000 برس نماز پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، اللہ نے اس کی نماز قبول نہیں کی. کیوں؟ کہ وہ سجدے تو کرتا تھا مگر نبی کا ادب نہیں کرتا تھا.
وہ سجدہ قبول ہوا؟ قبول ہوا. کہا یہ محبت والوں نے، سر اللہ کے لیے جھکاؤ، دل مصطفیٰ کے لیے جھکاؤ. کہنے والے نے خوب کہا، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جان لو، خوب اچھی طرح جان لو، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ. نبی پاک کی محبت ایمان کی، جو مانتا ہے وہ کہے دوسرا نہیں، ایمان کی. جان ہے، جان کے بغیر جسم بیکار. جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی بے سود ہے ذکر خدا، اور بغیر عشق نبی بیکار ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. صلی اللہ علیہ
وسلم.
اللہ
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ.
توجہ، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس طرح ہم نے اللہ کی عبادت میں نبی کو شریک کر لیا. نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی؟ سب کی آواز. جو اللہ کی عبادت میں اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرے وہ مومن رہتا نہیں. بات چھیڑ بیٹھا ہوں تو پوری کرنی پڑے گی نا، کہ دل مصطفیٰ کے لیے سر خدا کے لیے تو کہیں گے شریک تو کر لیا. اب کھوپڑی الٹی ہو تو میں کیا کروں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو سیدھی بات سمجھ میں آتی. آپ لوگوں کو بہت تجربہ ہوگا، بہت زیادہ. آپ کے علاقے کی چیز ہے، ایک جانور ہوتا ہے جو اڑی بہت کرتا ہے، نام نہیں لوں گا میں، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح. بڑا واسطہ رہتا ہے آپ کے علاقے کے لوگوں کا اس سے، وہ بڑی اڑی کرتا ہے، آگے لے جاؤ جاتا کدھر ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کچھ ہو جائے اس کی اڑی جاتی. یہ جو اڑی ہے نا بڑی بری چیز ہے، شیطان میں بھی اڑی تھی نا، نہیں کیا سکتا. بلکہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو تو بڑا اچھا تھا، فرشتوں کے سامنے تقریر کرتا تھا، جنت میں آتا جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، عقیدہ بھی تیرا ٹھیک تھا، تو کیوں مردود ہو گیا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ دیکھ تیرے پہ لعنت ہو رہی ہے. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پھر اب کیا کروں؟ ان کا اگر تو توبہ کرنے پہ تیار ہو تو میں اللہ سے بات کروں، تیری سفارش کروں. انہوں نے کہا اچھا پوچھ لے، آپ کی مرضی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ مردود ہو گیا، پہلے نماز بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، مباحد تھا تیری ذات صفات میں، کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم ہمارے پیارے ہو، کلیم ہو، تم نے سفارش کی ہے، ٹھیک ہے، اگر تم اس کی سفارش کر رہے ہو تو اس کو کہہ دو آدم کو سجدہ نہیں کیا تو آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، ہم راضی، ختم ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ بڑا سستا چھوٹ گیا، اللہ نے اتنی مہربانی کر دی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو سجدہ کر دے، غلطی معاف، اللہ راضی، اور کیا چاہیے. بڑے خوش خوش آئے، کہنے لگے او شیطانہ بڑا سستا چھوٹا ہے تو، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو کر دے تو ہم راضی ہو جائیں گے، خطا معاف. کو کہنے لگا موسیٰ میں نے زندے کو نہیں کیا، مردے کو کدھر سے کروں گا، میں زندے کو نہیں کیا، مردے کو کدھر سے کروں گا، میں مردود ہی اچھا. اس نے اڑی چھوڑی. یہ اڑی بڑی بری چیز ہوتی ہے، یہ لوگ سن کے دیکھ کے بھی مانتے، بس اس جانور سے بھی اگلا درجہ ہے، نام نہیں لینا اس جانور کا. اخبار میں آیا تھا، بڑے عرصے کی بات ہے، شاید میرے پاس وہ اخبار بھی رکھا ہو، کہ کسی پڑوسی ملک نے وہی جانور منگوائے تھے، بحری جہاز میں چڑھانے کے لیے لوگ آگے کھینچ رہے ہو، پیچھے جا رہے ہیں، اڑی نہیں چھوڑنا. وہ لوگوں نے دو چار گھنٹے ہو گئے جناب آگے کھینچ رہے ہیں، وہ جتنا آگے کھینچتے ہیں وہ اتنا پیچھے جاتا ہے، کس طرح چڑھائیں، جہاز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، کوئی سیانہ ادھر سے گزرا، اس نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں، اس کا منہ پیچھے کر دو اور ان کی جو پیٹھ ہے وہ جہاز کی طرف کر دو، تم آگے کھینچو گے یہ پیچھے جائیں گے اسی طرح۔ جناب انہوں نے اسی طرح کیا، وہ آگے کھینچ رہے تھے وہ پیچھے جا رہے تھے، سارے اسی طرح جہاز میں چڑھ گئے۔ یہ اڑی جاتی بڑی بری چیز ہے، ان لوگوں کے ہاں اڑی ہے، اڑی۔ آؤ ان کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں، التکشف، یہ کتاب ہے بڑی مشہور، حدیثیں اس میں لکھی ہیں، جناب اشرف علی صاحب تھانوی جو تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی دیوبندیوں کے حکیم الامت کہلاتے ہیں، انہوں نے التکشف میں اور اس کے علاوہ تین کتابوں میں اور یہ لکھا، میں نے اس کے حوالے اپنی کتاب میں نقل کیے جس کا نام حقائق ہے، اس میں یہ حوالے موجود۔ توجہ سے سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا نبی پاک ان کا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں۔ تہجد میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن وہ پڑھ رہے تھے، نبی پاک نے پیچھے سے ان کا، یعنی ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک سن رہے ہیں، قرآن پڑھنا سنا۔ صبح نبی پاک نے انہیں فرمایا، اے میرے صحابی اللہ نے تجھے بڑی اچھی آواز دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے خوش الہانی دی تھی اس میں سے تجھے حصہ ملا ہے، تیری آواز بہت ہی اچھی، ذرا دل کے کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے۔ وہ صحابی آگے سے کہتے ہیں، حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا پڑھتا، میں اور بنا کے اور سوار کے پڑھتا۔ بات یہاں ختم ہو گئی، تھانوی صاحب تبصرہ خود لکھتے ہیں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب، مگر وہ صحابی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اچھا پڑھتا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، پتا چلا نبی کو خوش کرنا رب کو خوش کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ ان کے گھر سے دلیل دی ہے، بتاؤ نماز کس کے لیے پڑھ رہے تھے وہ صحابی؟ اللہ کے لیے، تو پھر نبی کو خوش کرنے کا کیوں خیال آیا؟ اور آج کا مفتی کہتا ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز رہتی نہیں ہے، وہ تمہاری ہوگی جو نہیں رہتی ہوگی، ہماری نماز جب تک نبی کا خیال نہ آئے ہوتی نہیں ہے۔ ہم نبی کو سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں انشاء کے ساتھ، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ کاغذ کی طرح پڑھنا نہیں ہے، لکھا ہوا پڑھنا نہیں، ارادے نیت انشاء کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، نبی سنتے ہیں، سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی شبہ نہیں، بتائیے صحابی نے کہا، نبی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو مجھے خوش کرنے کے لیے بنا کے پڑھتا، نہیں، پتا کیا چلا نبی کو خوش کرنا کس کو خوش کرنا ہے؟ نبی کا درجہ بلند، نبی کے بعد درجہ ولی کا، تو ولی کو خوش کرنا بھی رب کو خوش کرنا ہے، کیونکہ وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو ہم لوگ نبیوں ولیوں کی پوجا نہیں کرتے، ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ تعظیم کے لائق۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اے اللہ، شاعر اللہ کیا چیز ہوتے ہیں ذرا بتا دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروا دو پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقویٰ ہے. دوسری آیت میں بتایا شاعر اللہ کون, صفا اور مروا وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. تو صفا اور مروا مکے میں دو پہاڑیاں, عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاتے ہیں. اب تو وہ چھتا ہوا حصہ ماربل لگا ہوا لوگ ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں, ساتھ پھیرے لگاتے ہیں. یہ دو پہاڑیاں, چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں, ان پہ کوئی سبزہ نہیں, کوئی خوبصورت پہاڑیاں نہیں, چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں. اللہ کی ایک ولیا, کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی, ایک ولیا عورت حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ, وہ اس پر چلی جہاں دوڑی. آج تک ساری دنیا میں مسلمان وہاں جا کر انہی جگہوں پہ چلتے اور دوڑتے ہیں. ایک ولی عورت کے قدم جہاں آئے اللہ نے اس کو اپنی نشانی فرمایا. ایمان والوں اندازہ کر لو جہاں ولی کے قدم آ جائے, جب وہ شاعر اللہ ہے تو جہاں ولی خود لیٹا ہوا ہے وہ جگہ کتنی عزت والی ہے. اندازہ کر لو, دیکھو نا قدم آئے آ کر ہٹ گئے, مگر اللہ فرماتا ہے وہ کیا ہے شاعر اللہ, اللہ کی نشانی, اور جو اس کی تعظیم کرے وہ دل کا تقویٰ. جہاں اللہ والوں کے قدم آ جائیں, قرآن سے پتا چلا ان جگہوں کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے, ضروری ہو جاتی ہے. تو جہاں صرف قدم آئے چند لمحوں کے لیے, جب وہ شاعر اللہ ہے تو جہاں اللہ کا ولی سر سے پاؤں تک خود بیٹھا لیٹا ہوا ہے وہ جگہ کتنی عزت والی ہے. اس میں کوئی شبہ ذرا اونچی لوگ نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کوئی داتا نہیں, کوئی غوث نہیں, لڑکا اللہ دے, لڑکی اللہ دے, بارش اللہ دے, روزی اللہ دے, مدد اللہ دے, جو اللہ کے سوا کسی سے کچھ مانگے وہ مشرک.
فتوا
سنو, فتوا لگانے والو, تم کہتے ہو کوئی غوث نہیں, کوئی داتا نہیں, تو تمہارا نہیں ہے تو روو اپنے نصیب کو. تمہارا کوئی غوث نہیں ہمارا ہے, تمہارا کوئی داتا نہیں ہمارا ہمارا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے لیے داتا بھی بنائے ہیں, غوث بھی بنائے. انکار کرنے والوں تمہاری کتابیں کھول کھول کے دکھا دوں گا. آؤ دیوبندی مسلک اٹھا کے لاؤ, یا اہل حدیث مسلک, کتابیں میں دکھاتا ہوں.
کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, اور پھر دروازے پہ جا کے در در جا کے مدد مانگتے ہیں, اللہ کے لیے مدد کرو.
جب اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو مدد مانگتے کیوں ہو؟ دل کھول کر مدد کرے, لگاتے ہیں نا کپڑا, ہمارا مدرسہ بن رہا ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, دل کھول کر مدد کرے. اس کے نیچے لکھ دیا کرو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک. فتویٰ ان کی سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہاں آپ کے پڑوس میں ہی علاقہ ہے نا, مل ایریا, وہاں پر آ گیا تھا وہ پنڈی سے ایک. ان کا اس کا انداز تقریر کرنے کا یہی تھا, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, اللہ کے سوا جو کسی سے مدد مانگے وہ پکا مشرک بےمان. پیسہ اللہ دے, روٹی اللہ دے, پانی اللہ دے, بیٹا اللہ دے, بیٹی اللہ دے, پوری رات تقریر کرتا رہا. اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ کسی سے مانگنا چاہیے, جو مانگے وہ پکا مشرک بےمان. تقریر کا انداز بڑا عجیب, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا الہ الا اللہ, بیٹا کون دے اللہ, لا الہ الا اللہ, بیٹی کون دے اللہ, لا الہ الا اللہ, بارش کون برسا ہے اللہ. یہ انداز اس کا تقریر کرنے, رات تقریر کرنے کے بعد سو گیا, صبح اٹھا تو پنڈی سے آیا تھا نا, تو جنہوں نے بلایا تھا کہنے لگا بھی میں نے واپس پنڈی جانا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی چلے جاؤ. کہنے لگے میں نے اسٹیشن جانا ہے, کوئی رکشہ کوئی ٹیکسی. انہوں نے کہا اچھا ٹیکسی بلائی. انہوں نے کہا جاؤ جی رکھو جاؤ. جانے لگے کہنے لگے کوئی کرایہ کوئی نظرانہ. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا جو کسی سے کچھ مانگے پکا مشرک بھائی بات.
اللہ
یاد رہے
گا. کہنے لگے بھائی سمجھا کرو نا. انہوں نے کہا پھر مان ساری رات جھوٹ بولتا رہا مان پھر سمجھا کرو نا پھر. یہ حال ہے ان کا. خود مشکل میں ان کی اٹک جائے تو سوچو کیا ہے. اولیاء کے در پہ ہم آئے تو منکر نے کہا. اولیاء کے در پہ ہم آئے تو لفظ منکر کہہ رہا ہوں جو انکار کرتے ہیں انہوں نے. اولیاء کے در پہ ہم آئے تو منکر نے کہا در خدا کا چھوڑ کر تم شرک میں ہو مبتلا. فتویٰ فوراً کہ کیا کر رہے ہو شرک. در خدا کا چھوڑ کر تم شرک میں ہو مبتلا. یہ تو فتویٰ لگا دیا اس نے ہم پر. اب اپنا حال دیکھو اس کا. اور خود پڑا بیمار جب در چھوڑ کر اللہ کا. خود پڑا بیمار جب در چھوڑ کر اللہ کا. ڈاکٹر کے در پہ جا پہنچا دوا کے واسطے. اس وقت اس کی توحید کہاں گئی. ہم گئے اللہ کے ولی کے پاس تو کہنے لگا شرک. خود ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو شرک. کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا شرک اور خود ڈاکٹر کے پاس جا کے غیر اللہ کے پاس جا کے کہہ رہا ہے مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے. سچ بتاؤ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر تو نے دوا نہ دی بچایا نہیں تو اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. اللہ کے پاس جانے سے کس کے پاس جا رہا ہے. غیر اللہ کے پاس. کس کے پاس. کہاں گیا فتویٰ. لے جواب. ابھی جنگ ہوئی تھی عرب علاقوں میں جس کو خلیج کی جنگ کہتے ہیں گلف وار. یہ وہی لوگ جنہوں نے یا رسول اللہ مدد کو شرک کہا یا علی مدد کو شرک کہا یا غوث مدد کو شرک کہا. بولو انہوں نے یہودیوں سے مدد مانگی یا نہیں مانگی. انہوں نے عیسائیوں سے مدد مانگی یا نہیں. یہ امریکہ والے یہ روس برطانیہ جاپان والے سارے دشمن ہیں یا نہیں. انہوں نے ان سے مانگی. پتا چل گیا مدد یہ بھی مانگتے ہیں. مدد ہم بھی مانگتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے پیاروں سے مانگتے ہیں. یہ غیروں سے مانگتے ہیں. پتا چل گیا ان کو اللہ کے دشمنوں سے ان کی مدد اچھی لگتی ہے. ہم کو اللہ اور اس کے پیاروں کی مدد مانگتے یہ بھی ہیں. یہ شرک کہہ سکتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں بات دور نکل گئی. میں نے بتانا یہ ہے نماز بڑی اہم عبادت ہے مگر جان لو ولی کی تعظیم نہیں کرو گے تو نماز نماز نہیں ہوگی. نماز اس کی جو اللہ تعالی کی عبادت کرے. جس کا سر جھکے تو اللہ کے لیے مگر اس کے قلب میں اللہ کے پیاروں کی تعظیم ہو. رمضان کے روزے اس کے قبول. زکات اس کی قبول. حج اس کا قبول. جو اللہ کے پیاروں کی عزت کرے. اور جو اللہ کے پیاروں کی تعظیم نہیں کرتا اس کی عبادت قبول. حج کیا ہے بتائیں مجھے. لفظ حج کے معنی ہے کسی گھر کے ارادے سے نکلنا. کسی گھر کا ارادہ کر کے نکلنا. چونکہ اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے اس کو حج کہتے ہیں. آپ نے احرام باندھا. یہ احرام باندھنا کس کا طریقہ. آپ نے دو کپڑے پہنے. سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ایک اوپر اوڑھ لیا ایک نیچے باندھ لیا. کوئی سلا ہوا لباس نہیں پہنتے. جوتا تک وہ پہنتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی ننگی رہے. سارے جوتے چھوڑ دیے سارے لباس چھوڑ دیے. آپ نے یہ حلیا بنا لیا کس کی نقل کی. آپ گئے وہاں پر مکہ مکرمہ پہنچے. ایک چار دیواری ہے جس کا نام بیت اللہ ہے. اس میں ایک حجر اسود ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے دایاں کندھا ننگا کر لیا اور اپنی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کے اوڑھ لیا. یہ اجتباع کیا. پھر پہلے تین پھیرے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلوانوں کی طرح چلے، باقی چار پھیرے آرام آرام سے چلے، یہ کس کی نقل، یہ طواف کس کی نقل، حجر اسود کو چومنا کس کی نقل، پھر آپ جا رہے ہیں مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم کیا چیز ہے، وہاں آپ دو نفل پڑھ رہے ہیں، پھر آپ آ رہے ہیں کعبے کی دیوار سے لپٹ رہے ہیں، ملتزم جس کو کعبے کا دروازہ کہتے ہیں، اپنا بایاں رخسارا اور سینہ اس سے لگا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں زمزم پیتے، پھر آپ جا کر پہاڑیوں پر صفا اور مروا کے درمیان صحیح کرتے ہیں، سات پھیرے لگاتے ہیں، پھر بال کٹواتے ہیں، آپ کا عمرہ ہو گیا، حج میں اور بھی ارکان ہے، 8 تاریخ کو منا جانا ہے، ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء اگلے دن کی فجر وہاں پڑھنی ہے، وہاں پر فجر پڑھنے کے بعد آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، مغرب تک وہاں رہنا ہے، اور آپ نے سارا دن وہاں پر عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، مغرب کی اذان وہاں ہو جائے گی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ وہاں سے مزدلفہ آئیں گے، وہاں رات کے 2 بجے پہنچے، مغرب آ کر آپ نے وہاں پڑھنی ہے، رات وہاں گزاریں گے، وہاں آپ کنکر چنتے ہیں، صبح آپ 10 تاریخ کو پہلے آئیں گے، بڑے شیطان جس کو آپ کہتے ہیں بڑا جمرا، اس پر 7 کڑیاں ماریں گے، پھر آپ جا کے قربانی کریں گے، پھر آپ بال کٹائیں گے، یہ آپ کا احرام کھلے گا، مجھے بتاؤ یہ حج اور عمرہ کس کی نقل ہے، عبادت کس کی ہے، یہ جو جانتا ہے کہے کس کی عبادت ہے، عبادت اللہ کی ہے، حج بھی عمرہ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اور عمرہ کی بات، الحج والعمرہ للہ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، عمرے کے معنی کوئی بتائے گا، حج کا معنی، حج کا معنی میں نے بتا دیا، ماشاء اللہ کتنی خوشی کی بات ہے، کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، ہاں ہاں اچھا ہے، بولا کسی نے، مجھے خوشی ہوئی کوئی ایک تو بولا، زیارت کرنا کسی نے بولا، آباد کرنا، کیا معنی ہے عمرے کے، ذرا اونچی، چونکہ ہر وقت عمرہ ہوتا رہتا ہے، اس سے کعبہ آباد رہتا ہے، طواف کا سلسلہ عمرہ ہر وقت، میرے دوستوں اور بزرگوں، حج بھی اللہ کے لیے، عمرہ بھی اللہ کے لیے، بتانا کیا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت ہے مگر اس کے پیاروں کی نقل ہے، احرام بھی اللہ کے پیارے کی نقل، طواف بھی اللہ کی مخلوق کی نقل، یہ رمل، یہ اجتباع، یہ بھی اللہ والوں کی نقل، قربانی بھی اللہ کی نقل، عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کے پیاروں کی نقل، پتا چلا اللہ کے پیارے وہ ہیں جن کی ادائیں خدا کا قانون بن جاتی ہے، اور جن کی ادائیں اتنی پیاری وہ خود کتنے پیارے ہوں گے، جن کی ادائیں اتنی پیاری ہے کہ وہ قانون بن گئے، حضرت ہاجرہ دوڑی تھی کہ بچے کو پانی کے لیے ان کو تلاش تھی، کہ انہوں نے دیکھا شاید پہاڑی کے اس طرف کوئی کنواں، کوئی نہر، کوئی چشمہ، وہ جا رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اللہ کو ادا پسند آ گئی، قانون بن گیا، جو بھی یہاں آئے وہ انہی پہاڑیوں پر چلے، جہاں میری بندی چلی وہاں چلے، جہاں دوڑی وہاں دوڑے، جو میری بندی کی نقل کرے گا میرا پیارا بن جائے گا، آج ہمیں پانی کی تلاش نہیں ہوتی، وہاں ہمارا بچہ تڑپ نہیں رہا ہوتا، مگر ہم اللہ کی ولیہ کی نقل کرتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، حضرت جبریل نے پہلا طواف کیا، یا حضرت آدم کو سکھایا یہ طواف، اور یہ لباس انہی کی نقل، حضرت ابراہیم نے قربانی کی یہ انہی کی یاد، نبی پاک نے یہ دایا کندھا ننگا کر کے طواف کیا، پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلے، یہ قانون بنے ہوئے ہیں، اللہ والوں کی ادائیں ہیں، میں کہنا چاہوں گا ارے اللہ کے پیاروں کی شان سننا چاہتے ہو تو یہ کہ ان کی ادائیں رب کا قانون بن جاتی ہے، تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے جو اللہ والوں کی تعظیم نہیں کرتا اس کی عبادت عبادت ہو سکتی نہیں، نماز اس کی کہ جو نبی کی محبت رکھتا ہو، تعظیم رکھتا ہو، ولی کا ادب کرتا ہو، ورنہ نماز نماز ہو سکتی، ذرا اونچی، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ابھی تک شبہ ہے، کہیں گے نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ماتھے پہ دور سے نشان نظر آتا ہے جیسے شامی کباب، دور سے نظر آ جاتا ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نماز قبول نہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں،
اور گلی گلی جناب تبلیغ کرتے ہیں, دوسروں کو نماز سکھاتے ہیں, تو نماز تو اللہ نے قبول کرنی ہے مولوی صاحب, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنو, شیطان کی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ اس نے نبی کو مانا اور اس کی تعظیم کی. ذرا اونچی نہیں نہیں, تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو کتنے لوگ حلیت الاولیاء کتاب کا نام جس جو چاہے لکھ لے, امام ابو نعیم اصفہانی,
بڑا مشہور واقعہ, بڑا پیارا واقعہ, توجہ سے سنیں, پتا چلے, اگر پہلے بھی سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کریں. ایک شخص بنی اسرائیل میں, لوگ اس کو بہت برا کہتے تھے, برا جانتے تھے, اس شخص کی وفات ہو گئی, لوگ اس کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو غسل دینا, کفن پہنانا, دفنانا بھی مناسب نہیں سمجھا, لوگوں نے اس کا جسم اٹھایا اور کوڑے پہ پھینک دیا.
جہاں کوڑے کا ڈھیر تھا وہاں انہوں نے اس کا جسم پھینک دیا, کون دفن کرے؟ یہ تو آدمی اچھا نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی, یہ لوگوں نے جس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا, اے موسیٰ اس کو اٹھاؤ وہاں سے, یہ ہمارا پیارا ہے, اس کو کفن پہناؤ, عزت کے ساتھ دفن کرو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, یا اللہ میں قربان تیری شان بے نیازی کے, لوگوں نے تو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو کفن پہنائے, دفنائے, کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا, اور تو فرماتا ہے وہ تیرا پیارا ہے, یا اللہ یہ راز کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا, میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اور کیا کیا یا کیا نہیں کیا, میں نے دیکھا تو یہ دیکھا, جب یہ تورات کی تختیاں تورات کھولتا تھا, اس میں میرے حبیب کا جہاں کہیں نام آتا تھا, یہ اس کو چومتا تھا, ان پہ درود بھیجتا تھا.
اللہ اکبر, میں نے یہی دیکھا کہ میرے محبوب کا نام چومتا ہے, ان پہ درود بھیجتا ہے, موسیٰ بس اس وجہ سے یہ ہمیں پیارا تھا.
پتا کیا چلا؟ جو نبی کے نام کی تعظیم کرتا ہے, اللہ اس شخص کی تعظیم اپنے نبی سے کرواتا ہے.
اللہ نے نبی سے اس کو عزت دلوائی, اور ہم ان کے سامنے اگر نبی کا نام چوم لیں تو ان کو پتا مروڑ اٹھتے, مروڑ جانتے ہیں, شکل دیکھنے والی ہوتی ہے, ان کے چہرے پہ اتنی شکنیں پڑ جاتی ہیں, لگتا ہے جیسے استری پھیرنی پڑے گی. آپ کبھی ان کو آزما لینا, میں آپ کو طریقہ بتاؤں, صبح پکڑ لینا, ابھی نہیں, صبح پکڑ لینا کسی کو, پاس بٹھا لینا, کہنا یار شیطان, بڑا شیطان, کہیں گے بالکل بڑا شیطان. آپ کہنا میں کمرے میں بند ہوتا ہوں وہاں بھی ساتھ ہوتا ہے, کہیں گے بالکل ہوتا ہے. آپ کو میں تیسری منزل پہ چلا جاؤں وہاں بھی ہوتا ہے, کہیں گے بالکل. آپ کہنا میں جہاز میں بیٹھ کے 40,000 فٹ اونچا چلا جاؤں وہاں بھی ہوتا ہے, کہیں گے بالکل ہوتا ہے. آپ کہو میں امریکہ چلا جاؤں وہاں بھی ہوتا ہے, 7 کوٹھڑیوں میں بند ہوں وہاں بھی ہوتا ہے, میرے دل کی دھڑکن بھی سنتا ہے, میرے خیالوں کا بھی پتا ہے, کسی وقت مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا, سب خبر ہے اس کو, کہیں گے بالکل خبر ہے, بڑا شیطان. کسی بات کا انکار نہیں کریں, اور اگر آپ نے کہہ دیا اللہ کی عطا سے نبی نورانی روحانی طور پر حاضر ناظر, کہیں گے شرک. جب تک ان کے اپنے بڑے کی تعریف ہو رہی تھی کوئی انکار نہیں تھا, کوئی اعتراض, بڑے آرام سے سن رہے تھے, بڑے خوش ہو رہے تھے, مان بھی رہے تھے, بالکل جی بالکل جی بالکل, مسالا بھی لگا رہے تھے, کیونکہ ان کے بڑے کی تعریف ہو رہی. جب نبی کی تعریف آئی تو فوراً حال دیکھو, شرک شرک شرک, فتوا لگاتے ہیں فوراً. ارے سنو, میں تمہیں ایک علمی بات بتاتا ہوں, اگر جواب لا سکو تو, کیا شیطان کو اللہ نے گمراہ کرنے کی ڈیوٹی دی ہے؟ نہیں, مہلت دی ہے. اس نے مہلت مانگی تھی, یا اللہ مجھے مہلت دے, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے ٹائم دیا ہے, مہلت دی ہے, ڈیوٹی.
جس کو گمراہ کرنے کی ڈیوٹی نہیں ملی اس کا کمال مانتے ہو, ارے جس کو ہدایت کی ڈیوٹی ملی اس کا کمال نہیں مانتے ہو.
نبی کو ہدایت کا منصب ملا, اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا, تو نبی کی شان کا انکار کرتے ہو, اور جس کو ڈیوٹی نہیں ملی اس کی بات مانتے ہو. پتہ چلا کہ تمہارا تعلق شیطان سے ہے, رحمان سے نہیں ہے. ورنہ تم نبی کی شان کا انکار کرتے نہیں. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا کسی طرح شریک مانتے نہیں.
نبی ولی کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم ہم پر لازم ہے, قرآن میں اس کا حکم. ہم تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے, جو جائز نہیں وہ تعظیم نہیں کرتے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے عبادت کی نیت سے کیا جائے شرک ہوگا, تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو حرام ہوگا.
ہم تو نماز جنازہ میں بھی سجدہ کرتے کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ سامنے والی میت کو ہے. جب میت سامنے رکھی ہے تب سجدہ نہیں کرتے تو قبر کو کدھر سے کریں گے؟ ہم ہرگز اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح کا سجدہ کرتے ذرا اونچی. سب مانتے ہو میری بات کو؟ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کریں گے شرک, تعظیم کی نیت سے سجدہ کریں گے تو حرام. ہم کسی کو سجدہ تعظیمی بھی کرتے نہ زندہ کو نہ مردہ کو کرتے. ہاں ایک کام ہم کرتے ہیں, ہم کبھی کبھی اللہ والوں کے پاؤں چوم لیتے ہیں, اللہ والوں کی قدم بوسی کر لیتے ہیں پاؤں. کیوں؟ صحابہ کرام نبی پاک کے ہاتھ چومتے تھے, پاؤں بھی چومتے تھے.
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ولیوں کے بادشاہ, حضور کے چچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے, پاؤں بھی چومتے تھے. رتبہ حضرت علی کا زیادہ, مگر کیوں چومتے تھے کہ یہ نبی کے چچا ہے, ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے پاؤں بھی چومتے تھے.
تو کیا کہو گے, چومنا شرک ہے؟ پوچھ رہا ہوں, حرام ہے, ناجائز ہے, بدعت ہے؟ تو پھر ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے کبھی ان سے پوچھا کہ یہ کیا کیا چومتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہم نے ان سے؟ ہم نام چومے نبی کا ان کو تکلیف ہوتی ہے, نبی بھی ہمارا چوم بھی ہم رہے ان کو تکلیف. تو کیا پتا چلا ان کو نبی سے محبت؟ چومنا عبادت نہیں ہے, سن لیجئے سب سن لیجئے, چومنا عبادت. ورنہ آپ اپنے بچے کا منہ چومیں گے تو کیا اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیے تو کیا ان کی عبادت؟ اور باقی چیزوں کا نام نہیں میں لے رہا ہوں, مشکل ہو جائے گی بہت. سمجھ آ رہی ہے
میرے دوستو اور بزرگوں؟ چومنا عبادت نہیں ہے.
ایک بڑا اچھا جملہ ہمارے ایک بڑے عالم نے کہا, بڑا اچھا مجھے لگا. وہ کہتے ہیں ہم جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں, جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں. چومنا عبادت, سب کہہ دیجئے چومنا عبادت نہیں.
فقہ حنفی کی مشہور کتاب, بڑی معتبر کتاب در مختار, اس میں لکھا ہے ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا.
کس کے قدموں کو چومنا کہیے گا؟ آپ نے چوما کبھی؟ ڈانٹتے ہیں ماں کو, گھورتے ہیں ماں کو, میرا فلانا کام کیوں نہیں ہوا, تمہاری خادمہ ہے. روتے ہو بعد میں کوئی خدمت نہیں کی, جو موقع ملتا ہے تو کرتے نہیں. ماں کے قدموں کو چومنا, عورت کے قدم نہیں, ماں. یہ مسئلہ ہے, کہتے ہیں نا جنت ماؤں کے قدموں, عورت کے قدموں کے نیچے نہیں, ماں کے قدم کے. وہ ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آئے گی, اور وہ خود بھی جنتی ہو. اے نہیں کہ جناب بال کاٹے ہوئے ہیں ننگی پھر رہی ہے بازار میں تو ماں بھی ہو اس کے قدموں نیچے جنت. ایسی عورت بھی ہو جس کو خود بھی ماں ہونے کا احساس ہو اور اس کی عزت بھی وہ رکھے.
میرے دوستوں اور بزرگوں, ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا.
چشتی صاحب آپ کا قد کتنا ہے؟ چشتی صاحب کو اپنا قد ہی نہیں معلوم. ہاں بھائی آصف میاں تمہارا قد کتنا ہے؟ نہیں معلوم، یہاں کسی کو معلوم ہے؟ پانچ فٹ، سوا پانچ، ساڑھے پانچ، پونے چھ، چھ کو چھ فٹ سے زیادہ ہو تو مجھے تکلیف نہیں ہے، عام طور پر ساڑھے پانچ پونے چھ فٹ ہوتا ہے نا، پانچ فٹ چھ انچ، پانچ فٹ آٹھ انچ، درمیانہ فرق. پانچ فٹ چھ انچ کا جوان بیٹا اما جان کے پاس آئے، اما میں نے آپ کے قدم چومنے ہیں، اپنا پاؤں اوپر اٹھاؤ تاکہ میں چوم لوں. تو ماں کا پاؤں چھ فٹ اونچا اٹھے گا؟ پوچھ رہا ہوں. اور ایسا کہنا بے ادبی ہوگا یا نہیں؟ کتنا بے ادب کہلائے گا وہ کہ ماں کو کہہ رہا پاؤں اٹھاؤ. اس کو پاؤں چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا یا نہیں؟ جواب دیجئے.
جھکنا پڑے گا. جب وہ جھکے گا شکل کیسی ہوگی؟ سجدے کی سی.
شکل ایسی ہو جائے گی جیسے، لیکن وہ جھکا کس لیے ہے؟ قدم بوسی کے لیے جھکا ہے، سجدے کے لیے. فیصلہ کس چیز پر ہوگا؟ نیت پر. فیصلہ کس پر؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا انما الاعمال بالنیات. اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. ارے وہ جھکا ضرور ہے مگر سجدے کے لیے نہیں، پاؤں چومنے کے لیے. جھکنا سجدے میں بھی ہے، جھکنا چومنے بھی ہے، دونوں میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے.
اور جب نیت سجدے کی نہیں تو اس کو سجدہ کہہ سکتے؟ ذرا اونچی. جو کہے گا ظالم ہوگا یا نہیں؟ دوسروں کو کہتے ہیں غیب کا علم نہیں، تو ان کو آپ کی نیت کا علم ہے؟ یہ آپ کے دل کا حال جانتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. پتا چلا یہ لوگ عقل سے خالی ہیں، اگر عقل ہوتی تو یہ ایسے اعتراض کبھی کرتے نہیں. چومنا ہرگز عبادت. ساری دنیا چومتی ہے، کس کس کو چومتی ہے؟ کوئی جناب اپنے دوست کا خط چوم رہا ہے، کوئی کپڑا چوم رہا ہے، کوئی کیا چوم رہا ہے، تو وہ اس کو کیا کہو گے؟ عبادت کر رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں، چومنا عبادت نہیں، چومنا محبت ہے. چومنا کیا ہے؟
ہم نبی کا نام چومتے ہیں محبت سے، نبی کے در و دیوار کو چومتے ہیں، ان کی نالین کے نقش کو چومتے ہیں. محبت ہے یہ، چومنا ہرگز عبادت نہیں ہے.
ورنہ اسی پر آ جاؤ، میں تمہاری کتابوں سے اسی کے مسئلے نکال دیتا ہوں. اگر واقعی چومنے کو شرک بدعت حرام کہتے ہو تو اپنے مفتیوں پہ بھی فتوے لگاؤ. جو وہ بھی اپنے بڑوں کے ہاتھ پیر چومتے تھے، جوتیاں چومتے تھے، ان کے در و دیوار کو چومتے تھے، پھر ان پر بھی فتوے لگاؤ. مگر تم ان پر فتوے لگا سکتے نہیں، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے فتوے خالی ہے، پھوکٹ ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے اور دکھانے کے اور. ارے ایک مرتبہ ایک صاحب فتوا دیتے ہیں فلانی چیز حرام، دوسرے دن خود اس کو کر رہے ہوتے ہو، کدھر گئے تمہارے فتوے؟ تم نے صرف امت کو لڑوایا ہے. ہاں اگر تمہارے فتوے واقعی سچے ہوتے تو سب کے لیے ہوتے، تم اپنوں پر بھی لگاتے. مگر میں تمہیں بتا دوں، تمہارے فتوے ختم ہو جائیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے، میرے غوث پاک کا نام بھی باقی رہے گا، ان کی شان بھی باقی رہے گی. دوسرا مسئلہ یہ، پہلا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ توجہ کریں، سمجھ رہا ہوں. گیارہویں شریف، سب کی آواز چاہیے،
گیارہویں شریف.
کس کو کہتے ہیں گیارہویں شریف؟ یہ لوگوں میں مشہور گیارہویں شریف اصل میں نام ہے ایصال ثواب کا. سب کی آواز، سب کی توجہ، گیارہویں شریف نام ہے ایصال ثواب کا. کس کا نام ہے؟ اگر کسی نے آواز نہیں لگائی تو وہ نہیں سمجھے گا. سب لگا دیں آواز، ایصال ثواب کا. ثواب کہتے ہیں اچھے بدلے کو، ایصال کہتے ہیں پہنچانا. ہم جو نیکی کرتے ہیں اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم وہ ثواب کسی کو بخشنا چاہیں، شریعت میں یہ حکم موجود ہے، اس کی اجازت ہے. تو ہم کسی کو اگر کہیں کہ یا اللہ میں نے جو دو رکعت نفل نماز پڑھی اس کا ثواب فلاں مومن کی روح کو پہنچا دے، تو اس کا نام ہے ایصال ثواب. یہ قرآن حدیث سے جائز، اس میں کسی کا اختلاف نہ دیوبندی نہ وہابی نہ چکرالوی نہ مودودی نہ لینا نہ دینا کسی کا اختلاف نہیں. سب مانتے ہیں ایصال ثواب درست ہے, سب مانتے ہیں ایصال ثواب کہتے ہیں ایصال ثواب تو مانتے ہیں, لیکن یہ جو تمہارا طریقہ ہے نا, تم اس کو گیارہویں کہتے ہو, چھٹی کہتے ہو, تیجا ساتواں دسواں چالیسواں کہتے ہو, تاریخ مقرر کرتے ہو, لوگوں کو بلاتے ہو, کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو, یہ طریقہ درست نہیں, ایصال ثواب تو بالکل ٹھیک. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تیسرا دن جس کو تیجا یا سویم کہتے ہیں اس کو سویم کہتے ہیں, سویم کوئی چیز نہیں, اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. سب کی آواز اصل چیز کیا ہے؟ چونکہ تیسرے دن کی اس کو سویم کہہ دیا, ساتویں دن کی اس کو ساتواں کہہ دیا, دسویں دن کیا اس کو دسواں کہہ دیا, مہینے کے بعد مہینے والا کہہ دیا, چالیس دن کے بعد کیا چالیسواں, سال کے بعد برس یا عرسی. چونکہ غوث پاک کی تاریخ گیارہ ہے, ان کو جب بھی ایصال ثواب کیا جائے لوگ ان کو گیارہ تاریخ والا پیر, تو ان کے نام ایصال ثواب کو لوگ گیارہویں کہہ دیتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی چھٹی مشہور, ان کو جب ایصال ثواب کیا جائے لوگ اس کو چھٹی کہہ دیتے ہیں. تو یہ تیجا ساتواں دسواں یہ تو نام ہے, اصل چیز کیا ہے سمجھا دوں. صبح آپ جب سو کے اٹھتے ہیں تو جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ کھاتے ہی نہیں ہیں, اچھا چلے جتنے لوگ کھاتے ہیں انہوں نے آواز لگائی ناشتہ, باقی شاید روزے سے رہتے ہیں یا ان کی بیویاں مائیں دیتی نہیں ہوں گی, چلو نہیں تو سب کھاتے ہوتے سب بتاتے. دوپہر کو جو آپ کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ زہرانہ, لنچ, دوپہر کا کھانا, ٹھیک ہے. جو شام کو اور رات کو کھاتے ہیں اس کو عشائیہ, ڈنر, رات کا کھانا. صبح کھائیں, دوپہر کھائیں, شام کھائیں, کھانا ہی ہوتا ہے, مگر جس ٹائم کھاتے ہیں وہ ٹائم اس پر بولتے ہیں یا نہیں؟ یہ صبح کا کھانا, یہ دوپہر کا کھانا, یہ شام کا کھانا, یہ رات کا کھانا بولتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ہے تو کھانا ہی ہے, تو کھانا ہی ہے, مگر جس ٹائم کھایا وہ ٹائم اس پر بولا گیا. جی یہ صرف کھانا نہیں, یہ دوپہر کا کھانا, یہ صرف کھانا نہیں, یہ رات کا کھانا, جس ٹائم کھایا وہ ٹائم اس پر بولا. اسی طرح جس دن ایصال ثواب کیا وہ اس پر بول دیا. کیا خرابی ہو گئی؟ تو خرابی ہوئی, تیسرے دن کیا اس کو سویم کہہ دیا, ایصال ثواب کیا, چونکہ تیسرے دن کیا اس کا نام سویم, ساتویں دن کیا اس کا نام ساتواں, دسویں دن کیا دسواں, اصل چیز ایصال ثواب ہے. کھانا صبح کھایا صبح کا کھانا, شام کھایا کھایا شام کا کھانا, کھانا ہی کھایا ہے, مگر جس وقت کھایا اس پر وہ ٹائم بول دیا. اسی طرح جس وقت ایصال ثواب کیا وہ ٹائم بول دیا, دن بول دیا, تو کیا خرابی ہو گئی بتاؤ؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں تو بولو ان کی کھوپڑی ٹھیک ہے ٹھکانے پر؟ اگر ٹھکانے ہوتی تو یہ ایسی باتیں کرتے؟ کہتے ہیں تم کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو تو تم پیچھے رکھ لیا کرو, تمہیں سامنے رکھنے پر اعتراض ہے تو پیچھے رکھ لو, لڑتے کیوں ہو؟ ہم سامنے کھانا رکھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا کلام. بولو برکت آتی ہے یا نہیں؟ ایک طرف کہتے ہو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی تھی, جو گندم وغیرہ پیستی تھی, قرآن پڑھتی تھی, وہ آتا امام حسین نے کہا کربلا میں سر کٹا کے میزے کی نوک پہ چڑھا ہوا سر بھی قرآن پڑھ رہا تھا. ایک طرف تو کہتے ہو سیدہ نے جو قرآن پڑھا اس کی برکت, اور ہم کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھے تو کہتے ہو بدعت. ان کو بدعت کے معنی بھی معلوم. میرے والد صاحب کے بلا گھر میں بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے, ایک شخص آ گیا, کہنے کا میلاد کرنا بدعت. بات پتہ لگ جاتی ہے نا جو کرتا ہے کہ اس کو علم ہے یا نہیں. والد صاحب نے کہا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. والد صاحب نے کہا تو اس زمانے میں تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا تو سر سے پاؤں تک بدعت. پہلے اپنے آپ کو ختم کرتے, جو بدعت کے معنی بھی معلوم. بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں. سنو, شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ثبوت, جس کی اصل شریعت و سنت میں نہ ہو, اور جس کی اصل, جس کا ثبوت کسی طرح شریعت و سنت سے مل جائے اس کو بدعت کہہ سکتے. ان کا ثبوت نہیں ملتا نا, یہ ساری بدعتی. میلاد کرنا بدعت, گیارہویں کرنا بدعت نہیں. یہ عیسیٰ علیہ ثواب کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا غلط نہیں, حدیث سے ثابت. سنیں, حدیث بھی سنا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی ایک صحابیہ نے دو آدمیوں کا کھانا پکا کر بھیجا. کتنا؟ خاتون نے کھانا پکایا, اپنے بیٹے کو بلایا, جا کے نبی پاک کو دے دینا کہ کہنا صرف آپ کا اور آپ کی بیوی کے لیے دو آدمیوں کا کھانا ہے, یہ لے جائیں. کھانا لا کے اس شخص نے پیش کیا کہ میری اما نے ہدیہ بھیجا ہے. آپ تو مسجد کے امام صاحب مؤذن کو کہتے ہیں گھر آ جانا, آ کے لے جانا, یہ عزت ہے نا. اللہ والوں کو, نیک بندوں کو اگر کھلاتے ہو یا دیتے ہو, عزت کے ساتھ دینا, کبھی بے عزتی کر کے, ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. کھانا پیش کیا, یہ سنت بزرگوں کی چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اس وقت حضور کی محفل میں بہت سے لوگ موجود تھے, حضور کا نکاح ہوا تھا, تو اس نے خوشی میں کہ نئی بیوی آئی ہے تو کھانا پکا کے بھیجا حضور کا اور حضور کی بیوی کا. اس وقت دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک نے وہ کھانا لے کر اندر نہیں بھیج دیا کہ چلو میری بیوی کو دو وہ کھا لے, میں بعد میں آ کے کھا لوں گا. نہیں, کھانا نبی پاک نے رکھا اپنے سامنے. کہاں رکھا؟ سب کی آواز چاہیے. نبی پاک نے جو چاہا اس پر پڑا. حدیث کے الفاظ ہے جو چاہا نبی نے اس پر پڑا. پڑنے کے بعد نبی پاک نے دو آدمیوں کا کھانا 300 کو کھلا دیا. اتنا بڑا مجمع اور اتنا ڈھیلا نعرہ, عجیب لوگ ہیں. نعرہ میری شان میں نہیں لگا, اللہ رسول کی کسی بات سے خوش ہوتے ہیں تو آپ ان کا نام لیتے ہیں. نعرہ ایسا لگے یہاں سے آواز مدینے جائے. بولو, نبی پاک نے کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھا یا نہیں؟ اب ثبوت مل گیا. اب جو اس کو بدعت کہے وہ غلط ہے یا نہیں؟ ثبوت چاہیے نا, شریعت و سنت میں ثبوت مل گیا, ختم. کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے, تو تم ضعیف ہوگے. ضعیف حدیث کا مطلب جعلی نہیں ہوتا. ضعیف حدیث سے کسی چیز کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا, اس کا فضیلت والا ہونا تو ثابت ہو جاتا ہے. ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث نہیں ہوتا. یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے کہ کوئی راوی ایسا ہو جس کا حافظہ کمزور, اس کا نام نہ معلوم ہو, اس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. ضعیف حدیث کا مطلب جعلی یا غلط حدیث نہیں ہوتا. میرے دوستوں اور بزرگوں, جب حدیث سے ثابت ہو گیا, نبی پاک نے آگے کلام پڑا کھانا رکھ کر, اب کوئی اس کو بدعت کہہ سکتا نہیں. اور قرآن کہتا ہے وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ, کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. بسم اللہ بھی قرآن کی آیت. اگر میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ دوں تو وہ بھی قرآن ہے, بسم اللہ بھی اسی کا ایک جز. تو پتہ چلا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے غلط. اب ان سے مجھے پوچھ کے بتانا, ان کو قرآن پڑھنے پر اعتراض ہے یا کھانا آگے رکھنے پر؟ اگر ان کو قرآن پڑھنے پر اعتراض ہے تو ان سے کہو تم یہ کوئی گرنتھ لا کے سکھوں کی وہ پڑھ لیا کرو. یہ ہندوؤں کی رامائن, رگ وید, گیتا دت وغیرہ جو بھی کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہیں ان کے, وہ لا کے پڑھ لیا کرے. اور اگر ان کو اعتراض ہے آگے رکھنے کے تو یہ پیچھے رکھ لیں, دور رکھ دیں, پڑھ تو لیں. لیکن پتہ چلا ان کو اعتراض ہے, اگر یہ واقعی سچے ہوتے نا تو مانتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں, اس کو آرام بدعت بھی کہتے ہیں, کھا بھی جاتے ہیں, کھا بھی جاتے ہیں. تو بولو ان کو دگنا عذاب ہے, یعنی ایک آرام کہنے کا اور پھر آرام کہہ کے کھانے کا. تو ان لوگوں نے یہ جتنے فتوے بنائے بتائیے, کوئی اچھے بنائے؟ لڑانے کے لیے بنائے نا. اگر واقعی ان کے نزدیک جائز نہ ہوتا تو پھر ان میں سے کبھی کوئی کھاتا نہیں. اور جو بھی یہ لوگ خود کرتے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے؟
میرے دوستوں اور بزرگوں پتا چلا اصل چیز عیسیٰ علیہ ثواب. تیسرے دن کیا اس کو سوئم کہہ دیا, جس دن کیا اس کو اس کا نام غوث پاک کی تاریخ 11, ان کو لوگ 11ویں والا پیر کہتے ہیں. ان کو جب بھی عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں.
اللہ توجہ. ایک محبت کی بات سناتا ہوں, محبت والے بڑے پیار کریں گے اس کو, جس کو پسند نہ آئے واپس کر دینا. محبت کی بات سنا رہا ہوں, محبت کی دل کے کانوں سے سننے والی. میں نے جب سے پڑھی ہے مجھے تو بڑا لطف آیا. سفر میں تھا میں, کتاب تھی میرے ہاتھ میں, غوث پاک کے ملفوظات میں سے ایک چیز اس میں سے آئی, لیکن یہ اصل جو سمجھ آئی ہے وہ غوث پاک کا فیضان ہوا. جو عبارت ہے وہ تھوڑی سی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایک خواہش کرے, تو آپ کیا خواہش کریں گے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے کہ یار دو چار ٹرک ہی لے لو, ٹرانسپورٹ کمپنی کھول لیں گے, یا کوچز چلا لیں گے, دو بسیں منگا لیں گے, یا کسی جگہ اچھی جگہ پلاٹ مل جائے کوئی. یہ آپ کی تو سوچ اتنی ہوگی نا, نوکری مل جائے, نوجوان کہے گا چھوکری مل جائے یا کوئی ٹوکری مل جائے, بس اسی پہ سوچ ختم.
غوث پاک سے کسی نے پوچھا ساری دنیا کی دولت آپ کو دی جائے, بتائیں آپ کیا خواہش کریں گے؟ میرے غوث پاک نے فرمایا اگر ایسا ہوگا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا.
اپنے لیے نہیں سوچا کہ میں دو چار حجرے اور بنوا لوں گا, خانقاہ ہر ملک میں بنا لوں گا, نہیں. کیا فرمایا؟ لوگوں کو. یہ اللہ والے بڑے لجپال ہوتے ہیں, دوسروں کی فکر ہے. قیامت کے دن بھی یہ ہم غلاموں کو ڈھونڈتے ہوں گے. آؤ غلاموں کہاں ہو.
میرے دوستوں اور بزرگوں غوث پاک نے کہا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا.
کتاب میں اتنی ہی بات تھی, میں نے یہ پڑھ کے کتاب کی بند سوچ میں پڑ گیا کہ یہ چیز تو ممکن نہیں. ساری دنیا کے لوگوں کو کھانا کھلانا, اگر کوئی بہت زیادہ کوشش کرے تو شاید ایک ٹائم کا کھلا دے, لیکن روز کھلانا, مسلسل کھلانا یا کھلاتے رہنا یہ آسان نہیں ہے. آپ اپنے ملازم کو دو وقت برابر نہیں دیتے ہوں گے, ایک دو دن چھٹی کر ہی جاتے ہوں گے, اور کسی کو مسلسل کھانا کھلانا, یہ غوث پاک نے خواہش کی ہے, یہ بیان آیا ہے.
غوث پاک کا پیدان ہوا, آنکھیں کھلی, مسئلہ سمجھ میں آیا کہ وہ ان کا لقب ہے محبوب سبحانی, اور محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی, محبوب کی خواہش ضرور پوری ہوتی ہے. غوث پاک نے خواہش کی, بات یہیں تک رہی. اللہ نے گویا کیا فرمایا, اے پیارے خواہش تو نے کی ہے پوری میں کروں گا, تو اپنی قبر میں سویا ہوگا, تیرے نام سے 11 کا کھانا گلی گلی لوگوں کو میں کھلاؤں گا.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یا غوثیہ. بولو بتاؤ, دنیا میں گلی گلی جتنی 11ویں ہو رہی ہے لوگوں کو کھانا پہنچ رہا ہے, کسی اور کا اتنا سلسلہ ہے؟ دنیا کھانا کھا رہی ہے. غوث پاک نے کہا نا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, اللہ کھلا رہا ہے. ایک بات اور بھی گھڑی ہے آپ کے پاس؟ مانگتا نہیں یار, بتاؤ ہے؟ آپ تو ڈر جاتے ہو, میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں, کہیں سمجھ لیں کہ کسی اور نے مانگ لی ہو. گھڑی ہے؟ گھڑی کو دیکھیں تو یہ گھڑی جو ہے اس میں بچتے ہیں 11, پھر 12 اور پھر, ٹھیک ہے, پہلے بھی شاید یہ بات سنائی ہو, پھر سن لو جنہوں نے نہیں سنی. یہ گھڑی کہاں بنی ہے؟ چشتی بابا نے بنائی ہے, بریلی میں بنی ہے, پوچھ رہا ہوں. یہ پیر صاحب نے بنائی ہے؟ بتاؤ. نہیں, ساری دنیا میں چائنا میں بنتی, جاپان میں, سوئٹزرلینڈ, ہم چھوٹے تھے ہمیں بڑوں نے جو گنتی یاد کرائی گیارہ بارہ پھر تیرہ, گھڑی کو دیکھتے ہیں گیارہ بارہ پھر گنتی میں بارہ کے بعد تیرہ, گھڑی میں بارہ کے بعد کیا ہے؟ سوچتا رہا پتا چلا گھڑی بھی سننی ہے, گھڑی بھی سننی ہے, یہ بھی سنیت کی تبلیغ کر رہی ہے. ارے گیارہ سے اشارہ گیارہ ربیع الثانی والے غوث پاک کی طرف, بارہ سے اشارہ بارہ ربیع الاول والے نبی کی طرف, ایک سے اشارہ اللہ کی طرف, تم گیارہویں والے سے ملو وہ تمہیں بارہویں والے سے ملائے گا, بارہویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. پتا چلا, اور جو گیارہویں والے کا نہیں وہ بارہویں والے کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. گیارہویں چیز, گیارہویں شریف اصل میں نام کس چیز کا ہے؟ ایصال ثواب کا. دن مقرر کرنا لوگوں کی سہولت کے لیے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کے کرے کہ نہیں اسی دن ہوگا آگے پیچھے نہیں ہوگا, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. آج دیکھو جمادی الاول کا مہینہ, اس کی جو تاریخ ہے 16-17 جو بھی, اس میں ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ 11 تاریخ ہے؟ جب بھی کرو جہاں بھی کرو, کوئی تاریخ میں یہ کہے کہ اس تاریخ میں ہوگا دوسری میں نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تاریخ مقرر کرتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے. تو یہ گیارہویں شریف ایصال ثواب ہے, اور ایصال ثواب غلط چیز نہیں. سیدنا غوث اعظم, آخری باتیں, غوث پاک کی دو باتیں کروں اور ختم, دونوں مسئلے بیان ہو گئے. اب آگے بات غوث پاک کی, تھوڑی سی ایک دو باتیں کرامتیں سناؤں اور پھر آپ کو اجازت. سیدنا غوث اعظم, صرف لفظ غوث اعظم کی بات بتا دوں اور پھر ان کی کرامت. غوث سب کہیں, یہ عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی فریاد رس, فریاد کو پہنچنے والا. آپ کسی کے پاس فریاد کریں, وہ آپ کی فریاد سنیں اور آپ کی فریاد پوری کرنے آئے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا اونچی اور اونچی. اور غوث اعظم کے باقی جتنے غوث ہیں اولیاء میں, غوث پاک کی شان ان میں سب سے زیادہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. محبت سے آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیجئے, تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا, اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. غوث کے معنی فریاد رس, جو فریاد کو پہنچے, فریاد سن کر مدد کرے. اعلی حضرت فرماتے آپ کو غوث ہے جہاں کے دوسرے غوث بھی آپ کے شہدا ہے. اور غیث کے معنی بارش, آپ اللہ کی عطا کی وہ بارش کے سب آپ کے پیاسے ہیں. ان کو کس نے ہمارا غوث بنایا؟ ذرا اونچی. اللہ نے, ہم ان کو خود سے نہیں مانتے کہ وہ خود سے مدد کرتے ہیں, وہ خود سے طاقت رکھتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ان کو ہمارا غوث بنانے والا اللہ, ان کو ولی بنانے والا اللہ, ان کو طاقت دینے والا اللہ, اختیار دینے والا اللہ, وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں, خود سے کر سکتے نہیں. سیدھی سی بات, جھگڑا ختم. اس کے بعد بھی کوئی جھگڑا کرے تو اس کے اندر جھگڑا ہے. اس کے لطیفہ سناؤں گے, سنیں گے, یاد کر لینا, بڑا کام آئے گا. چشتی بابا صاحب آپ کان بند کر لو, آپ نہ سننا. سنو, ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر, اس کے پاس مریض آتے تھے, کسی کو بخار, کسی کو درد, کسی کی ٹانگ میں درد, کسی کے پیٹ میں درد, کسی کے سر, وہ سب کو ایک ہی دوا دیتا تھا پیٹ کے کیڑوں کی. کوئی آیا کہنے لگا جی مجھے ملیریا ہو گیا, اس نے کہا اس کو پیٹ کے کیڑوں کی دوا دے دو. دوسرا آیا مجھے فلو ہو گیا, اس کو بھی پیٹ کے کیڑوں, اس نے کہا سر میں درد پیٹ کے کیڑوں کی دوا, ٹانگ میں درد وہی دوا. اس کا جو پاؤڈر تھا نا, وہ بڑا حیران کہ اس کو کیا ہے, ہر ایک کو ایک ہی دوا دیتا ہے. ایک دن ایک لڑکا چڑھا درخت پہ, وہاں سے گر گیا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, وہ بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے آئے. ڈاکٹر نے کہا اس کو بھی وہی دوا دے دو. وہ کمپاؤنڈر کہنے لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, یہ زخمی ہوا ہے. کہنے لگے پیٹ میں کیڑا تھا تبھی اوپر چڑھا تھا نا, سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر کیڑا نہ ہوتا تو یہ درخت پہ چڑھتا, ان کے پیٹ میں کیڑا, ان کو بات سمجھ میں آتی. کچھ سمجھ آئی ہے بات کی؟ ہر بات میں یہ اعتراض نہیں, یوں نہیں نہیں. اب ہم کب کہتے ہیں غوث پاک خود کرتے, ہم نے بھی کہا ان کو غوث کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اللہ کا بنایا ہوا مانو گے یا نہیں مانو گے بتاؤ؟
ولی کے مانا ہی مددگار, اولیاء جمع ولی کی, ولی کہتے ہی مددگار کو ہے. قرآن میں پڑھو جگہ جگہ ذکر, اللہ فرماتا ہے نبیوں کی مدد کرو, اللہ فرماتا ہے کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اگر کوئی اللہ کے سوا مدد نہیں کر سکتا, اللہ کیوں کہہ رہا مددگار بن جاؤ؟ کیوں فرمایا تھا آبنو علی البر والتقوی, نیکی بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو.
اگر کوئی مدد کر نہیں سکتا اللہ کیوں فرما رہا؟
کہتے نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. تو پھر تم دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟
گھر میں چور آ جائے, پولیس سے مدد, مقدمہ بن جائے, وکیل سے مدد, مدرسہ بنانا ہو, امیروں سے مدد, تم جس کی چاہو مدد مانگ لو. تمہاری توحید میں فرق نہ آئے, ہم اللہ کے پیاروں سے مدد مانگتے ہیں, تم بتوے لگاتے ہو. ہم اللہ کا دیا ہوا مانگتے ہیں, کسی کو اللہ کے سوا مستعان حقیقی, اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار ہم سمجھتے مانگتے نہیں. یہ سب اللہ کی مدد کے ذریعے ہیں. بتاؤ مجھے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کے گھر میں چیک اترتا ہے, جاؤ فلانے بینک سے بنا لو. بیج بونا, پانی ڈالنا, کھاد ڈالنا, ہل چلانا, فصل نکالنا, کاٹنا, چھٹائی کرنا, بیچنا, خریدنا, پسوانا, یہ سارے ذریعے وسیلے, کاروبار, تجارت, نوکری, مزدوری, یہ سب ذریعے ہیں, دینے والا اللہ ہے. بتاؤ جس کے ذریعے تنخواہ ملتی ہے, روزی ملتی ہے, اس کو ذریعہ مانتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں, وسیلہ شرط. یہ بغیر وسیلے کے آئے ہیں, سمجھے ہو؟ بس کافی ہے جتنا سمجھ گئے آپ. پوچھ لینا صبح بغیر وسیلے کے آئے ہو, اگر کہے بغیر وسیلے کے تو اور مشکل ہو جائے.
میرے دوستو اور بزرگو توجہ سے سنیں, ہم نہ غوث اعظم کو خود سے مددگار نہیں مانتے, ان کو اللہ نے ہمارا مددگار بنایا.
غوث اعظم اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے, مدد کرنے.
اہل حدیث فرقے کے مشہور پیشوا جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی
ناراض ہوتے ہیں مجھ پہ, کہتے ہیں ہمارے نام لیتا ہے, ہماری کتابوں کے نام لیتا ہے, مجھے کمیشن دیا کرو, تمہاری مشہوری کرتا ہوں. ناراض ہوتے ہیں.
نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی, جو اہل حدیث غیر مقلد کے نزدیک بہت بڑے عالم فاضل مشہور, وہ لکھتے ہیں ابن قیم مدد قاضی شوقا مدد.
یہ ابن قیم وہابیوں کا بہت بڑا عالم گزرا, اس کی وفات کے بعد اس کو کہہ رہے میری مدد کر, قاضی شوقانی کو کہہ رہے مدد کر. تو تمہارا مولوی تمہارے بڑے سے مدد مانگ لے تو وہ شرک کیوں نہیں ہے؟ میں یا غوث اعظم کہہ دوں تو شرک کے در سے ہو گیا. تھانوی صاحب, ان کے پیر صاحب, ان کا پورا گھرانہ سارے ہی مانگتے ہیں.
سلاسل طیبہ کے نام سے کتاب چھپی ہوئی جناب حسین احمد مدنی, جو علماء دیوبند میں مشہور, انہوں نے لکھا ہے سلاسل طیبہ میں ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے.
اگر اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا ماننا شرک تو لگاؤ اپنے مفتی پہ فتوا.
تھانوی صاحب اپنے استاد رشید احمد گنگوئی کو لکھتے ہیں یا سیدی للہ شیئن انہ,
اے میرے بزرگ اللہ کے واسطے میری مدد کرو. تو تمہارا تھانوی اپنے استاد کو لکھ دے تو جائز, میں غوث پاک کو کہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ تو شرک کدھر سے ہو گیا؟ اگر شرک ہے تو تھانوی پر بھی فتوا لگاؤ, میری کتاب پڑھو سفید و سیاہ. اس کا نام انہوں نے خود خود انہوں نے ایٹم بم رکھا کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے.
میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم غوث پاک کو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں, ان کو غوث بنانے والا اللہ, ان کو ولی بنانے والا اللہ. جب وہ پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی روزے رکھے.
یکم رمضان کو پیدا ہوئے, آپ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ ام الخیر کنیت تھی, آپ کے والد کا نام تھا ابو صالح موسیٰ, جنگی دوست لقب تھا, اللہ کی راہ میں جہاد کو پسند کرتے تھے. غوث پاک کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا, یوں لگتا ہے یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ روزے رکھتا ہے, کیونکہ میں اس کو دن میں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں, پیتا سورج غروب ہوتا ہے پینا شروع کر دیتا ہے, تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا ہے.
حضرت غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ نے کہا, اگر یہ روزے رکھتا ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں, اس کی ولادت سے پہلے نبی پاک مجھے خواب میں ملے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اے ابو صالح, ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا.
جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے, اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی.
اللہ اکبر. کسی نے اس کا ترجمہ کیا, اسی روایت کو کسی نے شعر میں کہا,
محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ, ہے افضل یوں ہی ہے افضل اولیاء میں, یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا.
صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے بڑی شان عطا کی. اندازہ کریں جو بات سمجھانی ہے, بچے کو پتا ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہو دو چار دن کا کہ یہ دن کا ٹائم ہے یا رات کا ٹائم ہے؟ جواب دیجئے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ جواب دیجئے. غوث پاک کو ایک دن کی عمر میں معلوم ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں روزے فرض ہیں. روزے کی تعریف یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا, یہ روزہ ہے. وہ ایک دن کی عمر میں یہ جانتے ہیں, ارے جس کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی. جب غوث پاک کی ایک دن میں اتنی شان ہے, تو جب غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے ہوں گے تو کتنی شان ہوگی. سوچیں, جس کو اللہ دے, آپ کے اتنے مجمع میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کی نظر ایک جیسی؟ جواب دیجئے. سب کے کان ایک جیسا سنتے ہیں؟ سب کے ناک ایک جیسا سونگتے ہیں؟ سب کے دماغ ایک جیسے ہیں؟ ایک بچہ فرسٹ آتا ہے, دوسرا فیل ہو جاتا ہے. ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں, ایک ہی استاد ہے, ایک ہی نصاب ہے, مگر ایک فرسٹ آ رہا ہے باقی نہیں آ رہا ہے. تو سب کا دماغ ایک جیسا نہیں. تو ولی بھی اللہ کے بندے, ہم بھی اللہ کے بندے. تو اللہ اگر اپنے ولیوں کو شان عطا کرے تو اس میں کوئی تعجب کی بات, جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے.
اور حدیث قدسی بخاری شریف میں اللہ فرماتا ہے, جب کوئی بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے, اس کے کان میں بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں, اس کی زبان میں بن جاتا ہوں.
کیا مطلب؟ بندہ خدا نہیں بن جاتا, خدا بندہ نہیں بن جاتا. آنکھ بندے کی قوت خدا کی, کان بندے کے قوت خدا کی, ہاتھ بندے کے قوت خدا کی, اس کے اعضاء میں اللہ کی قوت ظاہر ہوتی ہے. پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, مدد بھی کرتا ہے. میں اگر یہاں سے یا غوث پکارتا ہوں, اللہ فرماتا ہے اپنے پیارے کے کان میں بن جاتا ہوں, تو غوث پاک اللہ کی عطا سے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں.
مدد بھی,
مدد بھی. سن لیں بس ایک کرامت اور تقریر ختم. بڑی مشہور کرامت تھانوی صاحب نے لکھی, تھانوی صاحب تھانا بھون وہ لکھتے ہیں, حکیم الامت کہلاتے ہیں دیوبندیوں کے, انہوں نے لکھا.
تھانوی صاحب لکھتے ہیں, غوث پاک بغداد میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے.
یہ غوث پاک کی کرامت ہے نا کہ اپنی کرامتیں ان سے لکھوائی ہے کہ نہیں؟ کرامت سمجھ آ رہی ہے؟
سنیں
بڑے پیر غوث پاک, یہ لب لکھے ہیں تھانوی نے جگہ جگہ.
سنو,
وہ لکھتے ہیں غوث پاک اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اچانک چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. مریدوں نے دیکھا پیر صاحب کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا. حضرت نے اپنی چادر میں سے اپنا ہاتھ نکالا تو اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. مریدوں نے جب دیکھا حضرت کے چہرے کا رنگ ٹھیک ہو گیا تو پوچھا حضرت کیا ہوا تھا, یہ ہاتھ میں سے پانی کیسے گرا, چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا, معاملہ کیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا کچھ لوگ جو تمہارے پیر بھائی جہاز میں بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے طوفان میں پھنس گئے, انہوں نے مجھے وہاں سے پکارا, میں نے یہیں سے ہاتھ لگا کر جہاز کرا دیا.
اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث. بیان کر رہا کون؟ کون؟ تھانوی صاحب. تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں, مولانا جمیل میاں نے اسی پر ترجمانی کی, جہاز تاجرہ گرداب سے فوراً نکل آیا. گرداب کہتے ہیں طوفان, جہاز تاجرہ کے تاجر جس جہاز میں بیٹھ کے جا رہے تھے. جہاز تاجرہ گرداب سے فوراً نکل آیا, وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا. ادھر یا غوث پکار رہے ہیں, غوث پاک بغداد میں سن رہے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, وہیں سے ہاتھ بڑھا کے پار لگا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو ہاتھ غوث کے قوت خدا کی, کان غوث کے قوت خدا کی. بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی. اب دیکھ لیں, قرآن سے ثابت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اتنی دور رکھا ہوا اتنا بڑا تخت آنکھ چپکنے سے پہلے لایا یا نہیں لایا ان کا امتی؟ تو جب حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی یہ شان تو نبی پاک کی امت کے ولیوں کے سردار کی کتنی جان ہوگی. تو ہم لوگ گیارہویں مناتے ہیں, یہ ہمارا طریقہ, ہمارے تمام عقائد اہل سنت و جماعت کے قرآن و سنت کے مطابق ہیں. ہم اس کے علاوہ کوئی اور بات ایسی جو شریعت سنت کے خلاف ہو مانتے. ایک بات میری سن لو, تقریر ختم, بات سن لو. ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. کریں گے؟ اچھی بات ہے. وعدہ یہ کہ میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں, نہ چندہ مانگ رہا ہوں, نہ ووٹ مانگ رہا ہوں, نہ نوٹ مانگ رہا ہوں, نہ کوٹ مانگ رہا ہوں. آپ سے 15 منٹ مانگتا ہوں جو آپ اپنے آپ کو دے دیں روزانہ. اپنے گھر میں بیٹھو 15 منٹ. کتنے؟ کم از کم 15 منٹ. بیوی بچے ماں بہن جتنے گھر میں رہتے ہیں سب کو بٹھاؤ, خود عقیدے سیکھو, ان کو سکھاؤ. صرف یہ روز کا ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. خود نہیں معلوم, علماء اہل سنت کی کتابیں لو تاکہ بچوں کو چھوٹی عمر میں عقیدے سکھا دو, بڑے ہو کر ان کو کوئی خراب نہ کر سکے. آپ سکھاتے نہیں ہو, ان کو پتا نہیں, باہر نکلتے ہیں باہر دوسرے پھر رہے لٹیرے, وہ دیکھتے ہیں میدان صاف, وہ اپنا بیج ڈال کے اپنی فصل لگا لیتے. آپ سکھائیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ اصل بات کیا. ہم نبی پاک کو مانتے ہیں, علم غیب, حاضر ناظر, نور بشر, یہ سارے مسئلے کیا ہیں؟ نہیں معلوم, علماء کی تقریریں لے لو, کتابیں لے لو. اگر خود نہیں پڑھنا آتا, جس بچے کو پڑھنا آتا ہے اسے کو پڑھے, 2 صفحے روز کے پڑھے, آپ سارے سنو. نہیں سمجھ آتی, یہ اسلامی بھائیوں سے, اپنی مسجد کے امام مؤذن سے سمجھو, خود عقیدے سیکھو, گھر والوں کو سکھاؤ. وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ میرے لیے نہیں, قبر میں نبی پاک کو منہ دکھانا ہے. اگر نبی پاک نے منہ پھیر لیا کوئی مدد کو نہیں آئے گا. ایک دن مرنا, جس کو جنت چاہیے میری بات مان لینا, جس کو نہیں چاہیے اس کی مرضی. کسی بدعقیدہ کو چندہ نہیں دینا, اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی, اس کے پیچھے جا کے ان کے پاس بچے پڑھنے نہیں بھیجنے, کھالیں ان کو نہیں دینی. کیوں؟ کہ وہ جتنا چندہ تم سے لیں گے تمہارے خلاف کام کریں گے, نبی کی بے ادبی, ولی کی بے ادبی سکھائیں گے. خود گناہگار ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جواب دیجئے. یہ میری عزت کا مسئلہ نہیں, یہ اس نبی کی عزت کا مسئلہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے. ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں,
جتنے بھی پھرتے ہیں میرا نام سن لے، میں کوکب نورانی اکاڑ بھی، تم میرا خون چاہتے ہو حاضر، میری جان چاہتے ہو حاضر، میری بوٹیاں چاہتے ہو حاضر، میں سب دینے کا تیار ہوں، میری ایک بات مان لو، تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میں تمہاری جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں. لیکن میرے نبی کو گالی دو گے، ان کی برائی کرو گے، غوث پاک کی برائی کرو گے، تم سے دوستی ہو سکتی؟ تم ان کے وفادار ہو جاؤ، ہم تم سے دوستی کر لیں گے. لیکن جو میرے نبی کا دوست وفادار غلام نہیں، وہ ہمارا ہو سکتا؟ اتنی سی بات یاد رہے گی. ہاں جی، میں جو نہ زور لا چکے ہوں بڑا، یہ اتنے سارے رکے کس خوشی میں آ گئے، یہ فی رکا تو فیس لگے گی. میرا اصول ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اعلان کیا ہے، جو شخص سوال بھیجے اپنا نام لکھے اور خود یہاں موجود ہو، کیونکہ کچھ لوگ شرارتی بھی تو ہوتے ہیں نا، رکا بھیج دیا ایسے ہی تاکہ کوئی مسئلہ ہو اور بعد میں بات ہو. جو رکا بھیجے اس کا نام ہونا چاہیے، وہ خود موجود ہونا چاہیے، ورنہ اس طرح رکے بھیج کے آپ لوگ، میں مختصراً دیکھ لیتا ہوں. میں نے بہت مرتبہ آپ کی زیارت کی ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹا کرنا حرام ہے. سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا آپ کی داڑھی ایک مٹھی ہے؟ یہ کس دوست نے لکھا ہے؟
اگر اوپر بسم اللہ نہیں تو مطلع کرام.
نہیں نہیں، سگے غوث پاک جس نے لکھا، کون دوست ہے؟ موجود ہے، موجود ہے، یہ کوئی اسلامی بھائی معلوم ہوتا ہے؟ موجود ہے، شرمائے نہیں آگے آئے، میں اس کو اپنی داڑھی تو دکھاؤں نا. موجود ہے، شرماؤ نہیں، کچھ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، میں داڑھی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. کیوں ڈر گئے بھائی؟ داڑھی دیکھ لو میری، سب کے سب دیکھ لو، یہ دیکھو، آ گئی نظر، ہو گئی تسلی؟ اب بولو، ایسے ہی اعتراض کرتے ہو؟ دوسروں پہ نظر نہ رکھا کرو. میں جب دوسروں کو مسئلے بتاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے خود پہلے عمل کرتا ہوں. ہم گیارہویں شریف کیوں منعقد کرتے ہیں؟ برائے مہربانی مسئلہ حل کریں. میں نے گیارہویں پر پوری تقریر کر دی. علماء اہل سنت کے بیانات کی کیسٹیں اور کتابیں جامعہ ہری مسجد کے سامنے اسٹور پر ملتی ہیں. کوئی پیش امام اگر داڑھی کو کینچی مارے تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ایک قبضہ اس کی یا یہاں سے چار انگل داڑھی ہے، اس کے بعد کینچی مارے چھوڑ کے چھوڑا مارنے کچھ نہیں ہوتا. اعلی حضرت کے مطابق شیعوں کو کافر کہنا کیسا؟ اعلی حضرت نے ہر شیعہ کو کافر نہیں کہا، اس شیعہ کو کہا جس کے عقیدے غلط ہیں. وہ شیعہ جو قرآن کو صحیح نہ مانے، جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالیاں دے، ان کو مسلمان نہ مانے، اس کو کہا ہے، ہر شیعہ کو کافر نہیں کہا. رد الرفضہ ان کی کتاب ہے، دھیان سے پڑھ لینا. اس علاقے والے کو تھوڑا نصیحت فرمائیں، کیونکہ یہاں دوسروں کا کام بہت ہو رہا ہے، تو مجھے کہہ رہے ہو نصیحت کرنے کو. اپنی ڈیوٹی پوری کرو، خود سیکھو عقیدے، دوسروں کو سکھاؤ، لوگوں کو ملاؤ ساتھ، بتاؤ ان کو کہ حقیقت کیا ہے. اگر کسی کا باپ دیوبندی تعلق رکھتا ہے تو کیا اس کی بات مان، دنیا کی بات مانیں گے؟ شریعت کی وہ بات جو شریعت سنت کے خلاف ہو، کسی کی بھی ہو، نہیں مانیں. غیر اللہ کے نام پر کھانا یہ بولتے ہیں حرام، اس کا جواب تقریر میں ہو گیا. محمد حسین کی بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ شفا دے. محفل صاحب محفل محمد عثمان، ان کی زوجہ عائشہ بائی کے لیے دعا کریں، عبد الخالق، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. لو جی، یہ سارے رکے ہو گئے. اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہمیں بتائیں. ہمارے ہر عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے، کیا ہمارا عقیدہ؟ اور ساری تقریر میں نے کی کیا ہے؟ اتنی دیر سے سن کیا رہے تھے، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی تھیں کیا؟ او ہو ہو، یہ لکھا ہے کہ رکا ایک اہل حدیث کی طرف سے ہے، تو اگر وہ دوست اہل حدیث بیٹھا ہے تو میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اپنے آپ کو زیارت کے لائق نہیں سمجھتا تو میں اس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اہل حدیث ہونا کیا کوئی مذہب ہے؟ فتاوی ثنائیہ ثناء اللہ امرتسری کی بڑی مشہور کتاب تمہارے مفتی کی، اس میں لکھا ہے اہل حدیث ہونا عمل ہے، مذہب نہیں ہے. اور یہ کہ چار حدیثوں کو ماننا اور باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دینا، یہ تو اہل حدیث نہیں. یہ میری ایک کتاب ہے حقائق، وہ دوست جو اہل حدیث ہیں ان سے عرض کروں گا، یہ کتاب ہے حقائق، یہ ضرور پڑھ لیں. ایک فرقہ ہے دیوبندی، ایک ہے اہل حدیث، دونوں کے بارے میں یہ تفصیل، یہ رام اور کرشن کو نبی مانتے ہیں. پڑھیں ان کی کتاب، کیا کیا چیزیں ان کے نزدیک جائز ہیں. میں نے آپ کی کتابوں سے لکھا ہے, میرا مقصد لڑوانا نہیں ہے, میرا مقصد حق بتا کے نبی کا غلام بنانا. یہ میری وہ کتاب ہے, یہ آپ پڑھیے گا. یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے, ذکر جمیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک کے جسم میں برکتیں کتنی تھیں. آنکھوں کی کیا شان, ہاتھوں کی کیا شان, ناخنوں کی کیا شان. صحابہ کی روایتیں کہ صحابہ ان کے کیا کرتے تھے تبرکات کا. یہ ایسی کتاب آپ پڑھیں تو نبی پاک کے عاشق بن جائیں. روزانہ گھر میں یہی پڑھ لو تو آپ کو بڑا لطف آئے. یہ میری ایک کتاب سفید و سیاہ, جس کا میں نے تقریر میں بھی اعلان کیا تھا, جس کا نام انہوں نے ایٹم بم رکھا ہے. آپ خود سمجھو, جب انہوں نے اس کا نام, میں کچھ جھوٹ نہیں بول رہا کتاب بیچنے کے لیے, مجھے انہوں نے خود کہا, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, انہوں نے خود کہا تیری یہ کتاب ایٹم بم ہے, ہم پڑھنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ جو پڑھ لے ہمارے قابو نہیں آتا. یہ آپ اندازہ کرو, جب وہ اس کو ایٹم بم کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگی اس کے آخری 40 صفحے ضرور پڑھنا, بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گے. یہ میری کتاب ہے قبر کے احکام و آداب. قبر کی باتیں ڈراؤنی نہیں, سانپ بچھو کا ذکر نہیں. قبر کی ایسی پیاری پیاری باتیں کہ قبر میں جانے کو جی چاہے. قبر کی زیارت کرنا عورتیں جا سکتی ہیں یا نہیں, چوم سکتے ہیں یا نہیں, قبروں میں جسم گلتے ہیں یا محفوظ رہتے ہیں, کتنے عرصے تک رہتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, قبر کی پوری تفصیلات. اور اس کے ٹائٹل پر میں نے 23 مزاروں کی ایسی فوٹو چھاپی ہے کہ آپ اگر 2300 روپیہ خرچ کریں تو یہ مزار دکھائے بھی کوئی نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم, حضرت یوسف, حضرت یحییٰ, حضور کے والد, حضور کی والدہ, حضور کے چچا, حضور کی بیوی حضرت فاطمہ, حضرت عثمان, حضور کی بیٹیاں حضرت بلال, حضرت سیدہ زینب, حضرت سکینہ, مولانا روم, امام بخاری, سلطان صلاح الدین ایوبی, ان سب کے مزاروں کی فوٹو کے آپ دیکھیں تو آنکھیں ٹنڈی ہوں. یہ میری کتاب والد صاحب کی کتاب راہ حق, یا کہہ کے پکارنا, مدد مانگنا, اولیاء کرام سے استمداد وغیرہ, یہ سارا بیان اس میں بڑا پیارا. یہ میری کتاب اذان اور درود شریف, اذان سے پہلے, اذان کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں, اس کا ثبوت کہاں ہے, کب سے ہے, یہ ساری تفصیل. تھانوی صاحب ٹی وی پر آئے تھے یہاں والے تھانوی صاحب, اور آ کر کہا تھا مزاروں میں نہیں جانا چاہیے, مزار والے مر گئے, کچھ نہیں کر سکتے. میں نے ٹی وی پر ان کی کتابیں اٹھا کے ان کو جواب دیا تھا. اس وقت یہ کتاب بھی لکھی تھی, مزارات اور تبرکات, کے مزارات کو دیکھنا ان سے کچھ ہوتا ہے, تبرکات سے کچھ ملتا ہے, یعنی سب ان کی کتابوں سے. یہ بڑی پیاری کتاب. یہ اخبار ایک چھپا ہے دین, سنیوں کا اخبار ہے, انہوں نے ایک حقائق نامہ بھی چھاپا. اندر میرا انٹرویو دیتا نہیں, پہلی مرتبہ انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے وہ بھی چھاپ دیا. اور یہ کہ دارالعلوم دیوبند بنانے والے سنی تھے, بریلوی, قبضہ کیا ہوا انہوں نے, یہ ساری تفصیل اس میں, یہ انہوں نے چھاپی ہے انہی کی کتابوں سے. مقصد لڑانا نہیں ہے, مقصد حقائق بتانا. یہ میری ایک کتاب ہے دیوبند سے بریلی, اور یہ ایک کیسٹ ہے ویڈیو. وی سی آر تو آپ دیکھنا چھوڑتے نہیں. لوگ پوچھتے ہیں دیوبندی بریلوی جھگڑا کیا ہے, کیوں ہے. یہ اگر پڑھنا ہو تو اس کو پڑھ لو, دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. اس کیسٹ نے اب تک لاکھوں افراد کو سنی بنایا, صرف پاکستان میں نہیں, امریکہ, برطانیہ, روس, پتہ نہیں کن کن علاقوں میں لوگ دیکھ کے سنی ہو گئے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میری بخشش میں کام آئے گی. تو یہ وہ عبدالرشید صاحب لاتے ہیں اور رعایت سے دیتے ہیں مجھے, جو ان پہ کمیشن ملتا ہے وہ بھی چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو کتابیں ملیں گھر بیٹھ کے. صلاۃ و سلام کے بعد وہ وہاں پیچھے اسٹال لگایا ہوا ہے, آپ ان سے حاصل کر لیجیے گا. ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں, پھر دعائیں.